أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واقسموا باللہ جاہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن احدا من احدی الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. صدق الله العلي العظيم. سنن الہی در قرآن، یعنی وہ قوانین خداوند تبارک و تعالیٰ کے جو حیات انسانی کے لیے پروردگار نے مقرر کیے ہیں، جن اصولوں اور قوانین کے اوپر انسانی حیات کو جاری رہنا ہے اور جاری ہے. یہ قوانین دو طرح کے ہیں، انسان کی انفرادی زندگی کے قوانین اور انسان کی اجتماعی زندگی کے قوانین. اجتماعی زندگی کے قوانین اس بات پر موقوف ہیں کہ پہلے ایک اجتماعی زندگی انسان کے لیے قابل فرض ہو، اور یہ مسلم ہو کہ آیا انسان ایک اجتماعی زندگی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر فقط انفرادی زندگی رکھتا ہو، یعنی فرد ہو اور اجتماع کی حیات نہ ہو انسان کے اندر، اس صورت میں ان سنن اور ان قوانین کا کوئی موضوع ہی نہیں بنتا، سوال ہی نہیں ہے، بلا موضوع ہیں یہ قوانین. لیکن قرآن مجید نے انسان کے لیے حیات اجتماعی کو باقاعدہ بیان کیا ہے اور اس کے احکام و قوانین و سنن بھی ذکر فرمائی ہیں. ہر چند دین شناسی و قرآن شناسی کے مرحلے میں اس حیات اور انسانی حیات کے اس پہلو کی طرف توجہ نہیں ہوئی. توجہ نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن نے انسان کی حیات اجتماعی کا ذکر نہیں کیا ہے. بہت سارے عوامل باعث بنے ہیں جن کے نتیجے میں قرآن شناسی و دین شناسی میں انسان کی انفرادی حیات کی طرف زیادہ توجہ ہوئی ہے. اثنا میں اکا دکا اشارے بعض اوقات حیات اجتماعی کی طرف کیے گئے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اسے موضوع نہیں قرار دیا، سوائے چند ایک افراد کے یا چند ادوار کے کہ جن میں بعض بزرگان نے انسان کے حیات اجتماعی سے متعلقہ بعض امور کی طرف بھی اجمالی بحث کی ہے. خوب، یہ مسلم ہے کہ قرآن مجید انسان کے لیے دو طرح کی حیات پیش کر رہا ہے، جس طرح ایک اور پہلو سے دو طرح کی حیات ہے، مادی و غیر مادی، مادی و روحانی، یعنی روح انسان و بدن انسان، یہ دونوں حیات انسانی کے دو پہلو ہیں. اسی طرح انفرادی حیات اور اجتماعی حیات بھی انسانی حیات کے و انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں. ان دونوں پہلوؤں کے لیے قرآن نے ہدایت پیش کی ہے، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. دیگر عناوین قرآن کے ججتے نہیں ہیں قرآن کے ساتھ، سوائے کتاب ہدایت ہونے کے. قرآن نے اپنا تعارف بھی ہدایت کے عنوان سے کرایا ہے، اور تفحص و جستجو قرآن کے اندر اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے بشر کے لیے. دیگر پہلو اس کے اندر اگر موجود ہیں تو وہ فقط ہدایت کی وجہ سے ہیں، نہ کہ قرآن ان موضوعات کی طرف ناظر ہے. یعنی کوئی علمی کتاب نہیں ہے، تاریخی کتاب نہیں ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے، ثواب کی کتاب نہیں ہیں، کوئی ایسے منوی ورد کی کتاب نہیں ہیں، وردوں کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن آیات کو ورد بنا کر انسان اپنی روزمرہ کی مشکلات اس سے حل کرے، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہدایت ہے ایک ایسے موجود کے لیے جو محتاج ہدایت ہے، چونکہ انسان خلقت میں اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ محتاج ہے ہدایت کا، اس وجہ سے قرآن کو ہدایت کا منشور بنا کر انسان کے لیے تدوین کیا گیا. اور قرآن نے جو ہدایت پیش کی ہے وہ انفرادی زندگی سے بڑھ کر اجتماعی زندگی کے لیے پیش کی ہے، چونکہ اجتماعی زندگی انسان کی اساس ہے، بنیاد ہے. انفرادی زندگی اجتماعی زندگی کی آغوش میں بنتی ہے، اگر اجتماعی زندگی انسان کی تباہ ہو جائے، انفرادی زندگی انسان کو نجات نہیں دے سکتی، بچا نہیں سکتی. بس دراصل جو چیز اہمیت کی طالب ہے، حامل ہے، وہ انسان کی اجتماعی حیات ہے. خوب، اس سے پہلے کہ ہم انسان کی اجتماعی حیات کے سنن و قوانین قرآن سے ملاحظہ کریں، قرآن کی زبان سے انسان کی اجتماعی حیات کو پہلے مشاہدہ کرتے ہیں. اجتماعی حیات کے لیے قرآن نے جو اصطلاح چنی ہے وہ امت کا لفظ ہے، کہ امت جس طرح ایک انسان ہے، فرد ہے، اسی طرح امت کو قرآن نے مخاطب قرار دیا ہے، اور امتوں کے احکام و قوانین قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں. جس طرح ہم توزیع المسائل میں پڑھتے ہیں کہ توزیع المسائل اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جنہیں فقہی اصطلاح میں تکالیف کہا جاتا ہے، شرعی تکالیف، یعنی وہ فرائض، ذمہ داریاں جو خدا نے انسان کے اوپر بے حیثیت عبد عائد کی ہیں، ڈالی ہیں، انہیں شرعی اصطلاح میں تکالیف کہا جاتا ہے، اور انسان کو مکلف کہا جاتا ہے. اور خداوند تبارک و تعالی جو شارع مقدس ہے، جس نے شرعی وظائف انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، مکلف ہے، یعنی تکالیف شرعیہ انسان کے اوپر عائد کرنے والی ذات، یا انسان کو احکام میں مکلف قرار دینے والی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات مکلف ہے، انسان مکلف ہے، اور تمام احکام شرعیہ تکالیف ہیں، جیسے وجوب نماز ہے، وجوب روزہ ہے، یا دیگر مستحبات ہیں، تکالیف ہے. تکلیف شرعی اس کی اقسام ہیں، تکالیف کی واجب ہیں، غیر واجب ہیں، یہ سب تکالیف کہلاتی ہیں. ابتدا میں رسالہ عملیہ یا توزیع المسائل کے آغاز میں مکلف کی شرائط ذکر کی جاتی ہے، یا مکلف ذکر کیا جاتا ہے کہ مکلف کس کو کہتے ہیں، یعنی عاقل انسان، بالغ انسان، ایسا انسان جو عمر کے لحاظ سے ایک خاص سن و خاص عمر کی حد تک پہنچ گیا ہو، عورت ہو یا مرد. شرعی لحاظ سے مرد اگر 15 سال قمری، 15 سال چاند کے لحاظ سے 15 سال کا ہو جائے، اور عورت 9 سال کی ہو جائے، تو یہ مکلف ہو جاتے ہیں، یعنی ان پر تکالیف شرعیہ لاگو ہو جاتی ہیں، لازمی ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ تکالیف شرعیہ کو ترک کریں تو معصیت کار سمجھے جاتے ہیں. اس عمر سے پہلے مکلف نہیں ہیں، اگرچہ اگر انجام دیں ان احکام کو، ان سے قبول کیے جاتے ہیں، لیکن یہ تکالیف ترک کرنے کی صورت میں معصیت و گناہ نہیں تصور کیا جاتا ان کو. لیکن کسی جگہ بھی، کسی رسالہ یا عملیہ میں مکلفین کے لیے، یعنی جو شرائط ذکر کی جاتی ہے کہ اگر مکلف 15 سال کا ہو جائے مرد مثلا، یا عاقل ہو، بالغ ہو، باشعور ہو، اب یہ شرائط عمومی ہیں مکلف ہونے کے لیے، دیوانہ نہ ہو. کسی جگہ بھی امت کے مکلف ہونے کی شرائط مذکور نہیں ہیں، فرد کے مکلف ہونے کی شرائط ہیں، کہ 15 سال کا فرد ہوتا ہے، یعنی انفرادی تکالیف کا موضوع فرد ہے. جب وہ 15 سال کا ہو جائے، جب وہ 9 سال کی لڑکی ہو جائے، یا عاقل ہو، دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، اور عمر کے لحاظ سے اس حد تک پہنچ جائے تو وہ مکلف ہے احکامی الہی کے ذریعے سے. اب یہ تو فرد ہے جو 15 سال کا ہوتا ہے. امتیں 15 سال کی نہیں ہوتیں, امتیں 9 سال کی نہیں ہوتیں. امتوں کی مکلفیت آیا کسی جگہ زیر بحث ہے یا نہیں ہے؟ یا خدا نے آیا تکالیف شرعیہ و احکام و دستورات اپنی امتوں کو متوجہ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اگر امتوں کی طرف متوجہ کیے ہیں تو امتیں کیسے مکلف بنتی ہیں؟ کب مکلف ہوتی ہیں امتیں؟ جب 15 سال کی ہو جائے ایک امت, یا جب 9 سال کی ہو جائے ایک امت, یا جب پاگل نہ ہو ایک امت. یہ سب فرد کی مکلفیت کی علامتیں ہیں, اور یہ اس وجہ سے ہیں کہ جو کہ دین شناسی انفرادی پہلو سے عمل میں آئی ہے. چونکہ انفرادی تکالیف و انفرادی احکام مال توجہ رہے ہیں, فرد کے مکلف ہونے کو موضوع بحث قرار دیا گیا ہے کہ فرد ان شرائط کے ساتھ مکلف ہوتا ہے. لیکن قرآن بہت سارے احکام فرد کو نہیں بلکہ امت کے اوپر لازم قرار دے رہا ہے. امت کب مکلف ہوتی ہے؟ چونکہ دین کا یہ پہلو سرے سے مورد توجہ واقع نہیں ہوا, لہذا شرائط مکلفیت امت یا دائرہ مکلفیت امت, امت کتنی مکلف ہے, کس حد تک مکلف ہے, اور کیا کیا تکالیف و احکام امت کے لیے ہیں, یہ سرے سے محل توجہ نہیں ہے. اس لیے اجتماعی فرائض دین کے مطلقہ متروک ہیں. صرف انفرادی فرائض ہم انجام دیتے ہیں. کسی بھی ماحول کے اندر رہ کر ہم اپنا انفرادی دین بجا لاتے ہیں, اس وجہ سے دیندار ہیں. لیکن دین کا وہ بڑا حصہ جو بحیثیت امت ہم پر لاگو ہوتا ہے اور ہم نے اطاعت کرنی ہے بحیثیت امت, یعنی سب نے مل کر اس کی اطاعت کرنی ہے, وہ حصہ متروک ہے. مثلا قرآن مجید کا ایک دستور ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اب یہ قانون وہ ہے جسے فردی طور پر انسان نہیں عمل کر سکتا. اس آیہ پر یہ امر الہی ہے, و علماء یا فقہا مجتہدین یہ بتاتے ہیں کہ صیغہ امر دلالت پر وجوب کرتا ہے, یعنی اس سے حکم واجب استنباط ہوتا ہے. جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آ جائے یا صیغہ امر استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے واجب ہے. مگر یہ کہ کوئی قرینہ ایسا موجود ہو جو یہ بتائے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, یا امر ارشادی ہو یا امر مستحبی ہو, اس کے لیے کسی قرینہ کی ضرورت ہے. قرینہ نہ ہو تو وجوب استفادہ ہوگا. اب یہاں کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے جو واعتصموا کے ارشادی ہونے پر یا واعتصموا کے ندبی یا مستحب ہونے پر دلالت کرے. بس واجبی امر ہے واعتصموا. تمام مومنین کو خطاب ہے واعتصموا. اب اب اگر عمل کرنا آئیں, عمل کرنا چاہیں واعتصموا پر, کیسے عمل کریں گے ہم؟ روزہ تو اکیلے رکھ لیتے ہیں, نماز اکیلے پڑھ لیتے ہیں, اور بہت سارے احکام ہم انفرادی بجا لاتے ہیں, لیکن واعتصموا پر انفرادی طور پر کیسے عمل کریں گے ہم؟ اور ساتھ ہی تاکید بھی کی گئی ہے کہ اول واعتصموا ہے, دوسرا یعنی اجتماعی حکم ہے, دوسرا جمیعاً قید ساتھ لگائی گئی ہے کہ اس کے امتثال اور اس کی بجا آوری میں جمیعاً ہونا ضروری ہے, سب کا ہونا ضروری ہے. یعنی ایک اجتماعی واجب ہے جو آپ نے بحیثیت اجتماع انجام دینا ہے, نہ بحیثیت فرد آپ نے انجام دینا ہے. اب یہ آیا متروک ہے, مہجور ہے, عمل کرنا بھی چاہے اس پر نہیں کر سکتے انفرادی طور پر, جبکہ ہم نے بہت سارے احکام اجتماعی دین کو احکام فردی بنا لیا ہے. جیسے نماز جمعہ ایک حکم اجتماعی ہے, اس لیے انفرادی نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو. پڑھنا چاہیں گے بدعت ہے, حرام ہے نماز جمعہ اکیلے پڑھنا. اگر کوئی فرد واحد یا دو آدمی یا تین آدمی یا چار آدمی حتیٰ اگر مل کے نماز جمعہ پڑھنا چاہیں وہ حرام ہے, نہیں پڑھ سکتے آپ, جائز نہیں ہے جب تک وہ معین تعداد نہ ہو جائے. اجتماعی واجب ہے, اجتماعی طور پر اس کو آپ نے بجا لانا ہے. بس مقصود یہ تھا کہ قرآن فرد کو بھی مکلف قرار دیتا ہے اور اجتماع کو بھی, امت کو بھی مکلف قرار دیتا ہے. احکام قرآن دو طرح کے ہیں, انفرادی تکالیف شرعیہ ہیں اور اجتماعی تکالیف یا اجتماعی احکام ہیں. ابھی ہماری بات ان احکام میں نہیں ہیں, سنن میں ہیں. سنن اور احکام میں فرق ہے. احکام وہ واجبات ہیں جن پر انسان نے عمل کرنا ہے, اور سنن وہ قوانین ہیں عام جنہیں جو انسان کی حیات میں جاری ہیں، یعنی اگر انسان نہ بھی چاہے ان کو بجا لانا، پھر بھی وہ سنن اس کے لیے موجود ہیں۔ جیسے کہا تھا کہ کفار ہوں تو بھی سنن الہی کے مطابق گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ خداوند تعالیٰ نے حیات اجتماعی کے لیے یہ راستے یا یہ قوانین مقرر کیے ہیں۔ جس طرح صحت اور بیماری دونوں قانون خدا کے مطابق ہیں، اگر کوئی صحت مند ہے تو بھی سنت الہی کے تحت صحت مند ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو بھی قانون الہی کے تحت بیمار ہے، قانون خدا سے دونوں باہر نہیں ہیں۔ یہ امر موقوف ہے اس پر کہ آیا قرآن نے اجتماع کو مخاطب قرار دیا ہے یا نہیں، اجتماع کا وجود قرآن نے تسلیم کیا ہے یا نہیں، یعنی حیات اجتماعی قرآن مانتا ہے، قائل ہے قرآن حیات اجتماعی یہ انسان کا؟ بھلے قائل ہے، چونکہ بہت ساری آیات کے اندر خداوند تعالیٰ نے اجتماع کو خطاب کیا ہے، وہ حیات اجتماعی کو مد نظر رکھ کر حکم صادر فرمایا ہے۔ چند آیات اس سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھیں، ان میں سے چند آیات اور ہیں جنہیں آج ملاحظہ کرتے ہیں اور پھر اگلی باس میں جائیں گے۔ سورہ مبارکہ آراف کی آیا خوب مشاہدہ کی تھی آپ نے، سورہ آراف کی آیا 34، جس میں کل اشارہ ہو چکی ہے، یہ آیت جس میں امت کی اجل کا تذکرہ ہے، یعنی امت کی حیات، امت کی موت، امت کا انجام ہے۔ جس طرح فرد کی حیات ہے وہ فرد کی موت ہے، اس طرح امت کی بھی موت ہے۔ ممکن ہے فرد زندہ ہو لیکن امت مردہ ہو، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسے فرد زندہ ہو اور امت مردہ ہو۔ مردہ امت کے اپنے علامات ہیں، جس طرح مردہ فرد کی اپنی علامات ہیں۔ انسان کے جسم میں یہ چیز آج کل زیادہ وقوع پذیر ہو رہی ہے، اس کنفیوژن یا ٹینشن کے دور میں ذہن مر جاتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات جب انسان کو برین اٹیک ہوتا ہے، سکتہ مغزی جس کو کہتے ہیں، حملہ ہوتا ہے مغز انسان پر، مغز کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، مغز مر جاتا ہے، لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے، جسم انسان کا خون پہنچتا رہتا ہے، اس کو غذا لیتا ہے، غذا جذب کرتا ہے، غذا ہضم کرتا ہے، خون رگوں میں جاتا ہے، لیکن ذہنی طور پر ذہن مر چکا ہے، مغز مر چکا ہے انسان کا۔ خب مغز جب مر جاتا ہے تو اب اعضا زندہ ہیں، انسان زندہ نہیں ہے، انسان مر گیا ہے، اعضا زندہ ہیں، اجزا زندہ ہیں۔ مثلا اسپتالوں میں ابھی بھی اگر ہم جائیں، بہت سارے مردہ انسان مشینوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان کی دل کی حرکت کے بند ہونے کی انتظار میں ہیں کہ دل کی حرکت بند ہو جائے، چونکہ ذہن مر چکا ہے ان کا۔ جب ذہن مر چکا ہے تو انسان مر گیا ہے، یعنی مجموعہ مر گیا ہے، پیکر مر گیا ہے، اعضا اس کے زندہ ہیں، نبض چل رہی ہے یا بعض اعضا اس کے زندہ ہیں۔ یہی حال امت کا ہوتا ہے، بسا اوقات امت مر جاتی ہے اور اس کے اندر اجزاء و اعضاء، چند افراد وہ ممکن ہے زندہ ہوں، یا فزیکلی طور پر بایولوجیکلی انسان زندہ ہو، لیکن اجتماعی موت مر چکا ہے۔ اجتماعی موت اس وقت مرتا ہے جب وہ اپنا تشخص کھو بیٹھتا ہے، اپنی شخصیت کھو بیٹھتا ہے، یا علامہ اقبال کے بقول اپنی خودی جب انسان کھو بیٹھتا ہے، جب معاشرہ، جو امت اپنی اجتماعی خودی کھو بیٹھتی ہے، وہ مردہ امت سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر ممکن ہے افراد زندہ ہوں۔ دوسری آیہ سورہ مبارکہ جاسیہ میں ہے، آیت نمبر 28 ہے سورہ مبارکہ جاسیہ میں، 45 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ جاسیہ، جس میں آیہ نمبر 28 پھر اسی مضمون کے متعلق ہے جو ہمارے محل باس ہے۔ آیہ 28 میں ہے، وترى كل امة جاسية كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون۔ اس آیہ مبارکہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دو دفعہ امت کا ذکر کیا ہے، اور دو اہم موضوع یا دو پہلو امت کے لحاظ سے بیان کیے ہیں، یعنی انسان کی اجتماعی حیات کے حوالے سے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، خوب کچھ امتیں ایسی ہیں جن کو آپ جاسیہ حالت میں دیکھتے ہیں، جاسیہ الٹی حالت کو کہتے ہیں، الٹی حالت کو، جب الٹ ہو جائے کوئی چیز اس کو کہتے ہیں جاسیہ، ایسی بستی آبادی جو الٹ جائے، جس کی بنیادیں اوپر ہو جائیں چھت نیچے ہو جائیں، جیسے سیلاب آتے ہیں زلزلے آتے ہیں اور زیر و زبر کر دیتے ہیں ہر چیز کو، ایسی الٹی ہوئی بستیاں جن کے ستون آسمان کی طرف ہوں و چھت زمین کی طرف ہو چکے ہوں، انہیں جاسیہ، قرائے جاسیہ یا جاسیہ آبادی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی دفعہ اس کا ذکر آیا، اسی وجہ سے سورہ کا نام بھی جاسیہ ہے۔ یا اور بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس طرح حضرت عزیر کے واقعہ میں، جیسے روایات میں ذکر ہوا ہے کہ وہ حضرت عزیر تھے نبی، وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور انہوں نے حالت خاویہ میں دیکھا ایک آبادی کو، الم ترى الا الذي مر على قرية خاوية على عروشها، ایک دیکھا اس شخصیت کو یا اس فرد کو جو ایک الٹی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، خاوية على عروشها، یعنی الٹی ہوئی تھی بستی، ستون اوپر تھے چھتیں نیچے، ویران بستی۔ ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ انہیں کس طرح زندہ کیا جائے گا، وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک مرحلے سے انہیں گزارا اور بتا دیا کہ خدا کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں پر جاسیہ ہے، جاسیہ الٹے لیٹنے کو کہتے ہیں، یعنی گھٹنوں کے بال اگر کوئی ہو جائے، الٹا پڑا ہوا کوئی انسان ہو، اس کو کہتے ہیں حالت جاسیہ ہے۔ وہ بہت ساری امتیں آپ دیکھیں گے، وترى كل امة جاسیہ، وہ امت جو آپ مشاہدہ کریں گے جو الٹی امت ہو، الٹ گئی ہو، اس کے امور سارے الٹ چکے ہوں، گھٹنوں کے بل زمین گیر ہو چکی ہو وہ امت، جب انسان شکست کھا جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ہمت نہیں رہتی تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، گھٹنے زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ گھٹنے ٹیکنا شکست کی علامت ہے، گھٹنے ٹیکنا محاورہ ہے، اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے گھٹنے ٹیک دینا۔ خوب اسی طرح انسان گھٹنے جب ٹیک دیتا ہے، اسی طرح امت بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے، وہ امتیں جو گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، جیسے اس وقت پاکستانی قوم میں گھٹنے ٹیک دیے، اس نے مان لیا، تسلط دوسروں کا قبول کر لیا، دوسروں کی برتری مان لی اس نے، اور تسلیم امت ہو گئی ہے یہ۔ خوب بسا اوقات ایک فرد کسی نبرد میں، معارضے میں گھٹنے ٹیک دیتا ہے، بعض اوقات امت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، وہ بہت ساری امتیں ہیں جو گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ کل امت تدعى الى کتابها الیوم، اب ہر امت کو اس کے نامہ عمل کی طرف پکارا جائے گا، جس طرح ہر انسان کا نامہ عمل ہے، اسی طرح ہر امت کا ایک اجتماعی نامہ عمل ہے، کارکردگی امت کی، نامہ عمل یعنی کارکردگی، جس طرح ہر فرد کی ایک کارکردگی ہے، آپ امتحان دیتے ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یہ آپ کی کارکردگی کی سند ہے کہ آپ نے اتنا پڑھا ہے، اتنی محنت کی ہے، ان مراحل سے آپ گزرے ہیں، یہ معلومات یا یہ آپ نے حاصل کیا۔ اسی طرح امت کی کارکردگی کی سند بھی ہے، سرٹیفکیٹ بھی ہے کہ امتوں نے کیا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں فقط انفرادی حساب کتاب ہوگا، فردی طور پر میں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا، آپ کا الگ حساب ہوگا، میرا الگ حساب ہوگا۔ خوب ایسا ہی ہے، قرآن میں انفرادی کارکردگی کا حساب باقاعدہ دقیق حساب ہوگا، لیکن قرآن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فقط انفرادی کارکردگی نہیں دیکھی جائے گی، آپ کی اجتماعی کارکردگی بھی دیکھی جائے گی، نامہ عمل امت بھی دیکھا جائے گا، ملاحظہ کیا جائے گا۔ خوب ممکن ہے آپ انفرادی نامہ عمل آپ کا بہت اچھا ہو، لیکن اجتماعی نامہ عمل خراب ہو، امت کا نامہ عمل تباہ ہو، ہر امت کو اس کے نامہ عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تدعى الى کتابها، ہر امت کو اس کے نامہ عمل کی طرف پکارا جائے گا۔ خوب نامہ عمل وظائف و ذمہ داریوں کے متعلق ہوتا ہے کہ جو ذمہ داریاں آپ پر عائد تھیں انجام دی ہیں یا نہیں دی، ترک کیا ہے، غفلت برتی ہے، عہدہ برا ہوئے ہیں، کیا کیا ہے ان ذمہ داریوں کے متعلق۔ جس طرح انفرادی طور پر نامہ عمل ہمارا کہ واجبات انجام دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، اب اگر دیے ہیں تو بھی نامہ عمل میں درج ہیں، نہیں دیے تو بھی نامہ عمل میں درج ہیں۔ اب وہ نامہ عمل کس طرح سے ہوگا، عملی تصویر و تمثیل اس کی کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے اپنی جگہ پر، لیکن قرآن جو مسلم طور پر بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ انسان کے انفرادی نامہ عمل کی طرح انسان کا اجتماعی نامہ عمل بھی ہوگا، امت کا نامہ عمل بھی ہوگا۔ خوب ظاہر ہے کہ نامہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب پہلے انسان مکلف ہو، انسان کو خطاب کیا جائے، ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد کی جائیں، پھر ان خطابات و ذمہ داریوں کے بعد انسان کارکردگی دکھائے، اس کارکردگی کی رپورٹ تیار کی جائے، اس کو نامہ عمل کہتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ ہر امت کا نامہ عمل ہے، امت ہے، امت کا نامہ عمل ہے۔ نامہ عمل دلیل ہے کہ پس کچھ واجبات بھی تھے امت کے، کچھ خطابات بھی امت کو متوجہ ہیں، یعنی امت بھی مکلف ہے قرآن کے بقول۔ لہذا انفرادی، جیسے خاندان کو لے لیں ہم، خاندان میں انفرادی طور پر ایک شخص کا نامہ عمل بہترین ہے، لیکن خاندان کا نامہ عمل اچھا نہیں ہے۔ عموماً جب تعلقات خاندانی قائم ہوتے ہیں رشتہ لینے دینے میں، وہاں یہ کہا جاتا ہے جی لڑکا بہت اچھا ہے، وہ کہتے ہیں لڑکا بہت اچھا ہے لیکن باقی خاندان اچھا نہیں ہے، مجموعی طور پر خاندان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، بے شک لڑکا اچھا ہے، یعنی فرد اچھا ہے اس خاندان کے اندر لیکن خاندان نادرست خاندان ہے، اس کا نامہ عمل سیاہ ہے، اس کا نامہ عمل تباہ ہے، اس خاندان میں کوئی اچھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح برعکس بھی ہوتا ہے، ممکن ہے خاندان میں ایک فرد غلط آدمی ہو، ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر خاندان بہت عالی ہے، خاندان کی کارکردگی بہت عالی ہے، لہذا خاندان کا نامہ عمل درست ہے، ایک فرد کا نامہ عمل نادرست ہے۔ اب یہاں پر خاندانوں کا، اگر قرآن مجید کہے کہ خاندانوں کا بھی نامہ عمل پڑھا جائے گا، وہ ان کا بھی عذاب و سزا و جزا ہوگی، امتوں کی بھی جزا و سزا ہوگی، جس طرح افراد کی جزا و سزا ہوگی امتوں کی بھی جزا اور سزا ہوگی ان کے نامہ عمل کے مطابق۔ خوب، بس عمل ہے امت کا، مکافات عمل ہے امت کے لیے، حساب امت ہے، نامہ عمل ہے، کارکردگی ہے امت کا، یہ اس آیا کی صراحت ہے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں وہ جزا دی جائے گی جو تم نے کر کے دکھایا ہے، جو تم نے عمل کیا ہے۔ اب اس کے بعد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، جو لوگ عمل صالح ہوگا، ایمان ہوگا، انہیں خدا اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اور یہ فوز مبین ہے، یعنی یہ امتوں کا انجام ہے، امتیں، فائز امتیں وہ ہوں گی جو اپنے نامہ عمل کے لحاظ سے سرخرو و سرفراز ہوں گی۔ سورہ مبارکہ انعام میں آیہ 108 میں یہی مضمون ایک اور عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں آیہ 108 ہے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ نہی ہے، نہی حرام، نہی خدا کا مطلب یعنی یہ عمل کرنا حرام ہے، گناہ ہے، معصیت ہے۔ قرآن کے بقول جہاں امر آ جائے وہ واجب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ ہو جو بتائے کہ واجب نہیں ہے، اور اگر نہی آ جائے، من آ جائے، وہ حرام ہے، حرام فعل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حرام ہے، اسے انجام نہیں دینا۔ ان منہی و ممنوع اعمال میں سے ایک گالی دینا ہے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں پکارتے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کس کو پکارتے ہیں؟ ممکن ہے کسی فرشتے کو پکارتے ہوں، ممکن ہے کسی درخت کو پکارتے ہوں، ممکن ہے کسی بت کو پکارتے ہوں، اللہ کے علاوہ پکارنے والے بہت ہیں۔ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا ماننا، کسی اور کی عبادت کرنا، اکثریت دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ممکن ہے کسی انسان کو پکارتے ہوں، ممکن ہے کسی شے کو پکارتے ہوں، ممکن ہے کسی بت یا مورتی کو پکارتے ہوں، آپ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں، ان کے اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں ان کو رد کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ان کے خلاف دلائل دے سکتے ہیں، ان کے خلاف آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں گالی نہیں دے سکتے، نہ جو خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، مشرکین و کفار، ان کو نہ، مشرکین جن کو پوجتے ہیں ان کو گالی نہیں دے سکتے آپ۔ خب ظاہر ہے جب اس کو گالی نہیں دے سکتے تو بدرجہ اولا پکارنے والے کو بھی گالی نہیں دے سکتے، گالی نہیں دے سکتے، مطلقہ ممنوع ہے گالی دینا، گالی حرام ہے دین کی اصطلاح میں، نہ دینی جذبہ کے تحت، جذبات کے تحت گالی دے سکتے ہیں، نہ عقیدتی جذبے کے تحت گالی دے سکتے ہیں، نہ فردی غصے کے تحت کسی کو گالی دے سکتے ہیں، گالی دینا جرم ہے، حرام ہے، اور خصوصاً جب اس کو دینی بنا کر دیا جائے، چونکہ قرآن اس دینی گالی سے منع کر رہا ہے۔ دینی گالیاں کیا ہیں؟ کہ آپ ان لوگوں کو گالی دیں جو خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو پوجتے ہیں، اور وہ غیر اللہ کو آپ گالی دیں کہ آپ فلاں، مثلاً کسی بت کو گالی دیں، آپ لا تسبو، مت دیں گالی ان کو، کیوں؟ وجہ بھی بیان کر دیئے کہ آپ جب ان کو گالی دو گے، ان کے بت کو، مورتی کو، یا غیر اللہ جو بھی ہے اس کو گالی دو گے تم، نتیجتاً وہ دشمنی و اناد و نادانی اور جہالت کی وجہ سے خدا کو گالی دے گا۔ اور یہ وہ کام ہے جو آج ہو رہا ہے، مثلاً دینی گالیوں کا نتیجہ مقدسات کی بے حرمتی ہے۔ آپ جتنا دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے، وہ آپ کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے۔ مثلاً آپ دیکھیں اس وقت قرآن جلاتے ہیں سر عام، وہ قرآن مقدس ترین کتاب ہے آسمانی اللہ کی، لیکن برملا دنیا کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کر دیں، کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی عوامل ہیں اس کے اندر، لیکن ان عوامل میں سے ایک عامل یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کرو گے، وہ بھی آپ کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے۔ فرقے جب دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے، وہ بھی آپ کے مقدسات کی بے حرمتی کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ عدوان، عداوت کے تحت، اور لا علمی و نادانی و جہالت کی وجہ سے وہ بھی یہ کام کریں گے۔ لہٰذا اگر کسی نے دوسرے کے مقدسات کی بے حرمتی کی، گالی دی، توہین کی، اور اس نے جواباً دشمنی کی وجہ سے اسلامی مقدسات کی، وہ قرآنی مقدسات کی، دینی مقدسات کی اگر بے حرمتی کی، یہ شخص مجرم ہے، جس نے اس کو تیش دلایا ہے، جس نے اس کو اکسایا ہے، یہ بھی مجرم ہے۔ مثلاً اس وقت شیعہ مقدسات کی بے حرمتی جو لوگ کرتے ہیں وہ مجرم ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ پہلے نہیں کرتے تھے، اب کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں نے دینی جذبوں کے تحت دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کی ہے، ان کو گالی دی ہے۔ جب ان کو گالی دی ہے، انہوں نے عدوان و بغیر علم مقدس ترین ہستیوں کے بارے میں ناروا جملے کہیں یا باتیں کی ہیں۔ بس یہ لوگ، یہ شیعہ جنہوں نے دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی کی ہے، اور مقابل میں انہوں نے جہالت و نادانی کی وجہ سے شیعہ مقدسات کی بے حرمتی کی ہے، اس بے حرمتی میں یہ شیعہ گالی دینے والا مقصر ہے، اصلی مجرم یہ ہے، قرآن کے نزدیک یہ مجرم ہے، قرآن اس کو مجرم کہہ رہا ہے اور منع کر رہا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کا نام ہم نے فضائل رکھا ہوا ہے، دوسروں کے مقدسات کو گالی دینے کا نام فضائل رکھا ہوا ہے، فضائل پڑھنے، وہ قرآن کہہ رہے ہیں یہ فضائل نہیں ہیں، دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی فضیلت نہیں کہلاتی۔ کیوں؟ یہ دوسرے کو تیش دلانا ہے، دوسرے کو غصہ دلانا ہے، دوسرے کو اکسانا ہے کہ وہ ہمارے مقدسات کی بے حرمتی کرے۔ بھلے آپ یہ کہو کہ ہمیں آپ کے مقدسات قبول نہیں ہیں، آپ کے مقدسات کو ہم حجت نہیں مانتے، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں لیکن گالی نہیں دے سکتے، کہ یہ ضمنی مطلب تھا۔ خب کذالک زینا لکل امت عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، ہم نے ہر امت کے عمل کو اس کے لیے زینت قرار دیا ہے، ہر امت کا عمل اس کے لیے زینت ہے۔ زینت یعنی فخر کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اپنے عمل سے، جس طرح انفرادی طور پر ایک شخص ایک کام کرتا ہے پھر اس کام پر فخر کرتا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ خوب یہ دو کام ہو سکتے ہیں، یا اچھا کام کر کے اس کو زینت سمجھتا ہے اپنے لیے، یا برا کام غلط کام کر کے اس کو اپنے لیے زینت سمجھتا ہے۔ آپ جیلوں میں جائیں، مجرمین جہاں اکٹھے ہیں وہ فخریہ طور پر جرائم ذکر کرتے ہیں، مثلا قاتل وہاں پر فخر کے ساتھ ذکر کرے گا کہ میں نے اتنے مارے ہیں، یہ فخر ہے، زینت ہے اس کے لیے۔ چور چوری کو فخریہ طور پر ذکر کرے گا کہ اس طرح میں نے چوری کی ہے، اور دوسرے بڑے مرعوب ہوتے ہیں اس کے چوری کے طریقہ کار سے اور واردات کے طریقے سے۔ اسی طرح ہر شعبے کا مجرم انفرادی طور پر اس کے لیے وہ عمل زینت ہے۔ یا جس طرح دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ایک آدمی دوسرے کو غصے میں گالی دیتا ہے، معاذ اللہ ناروا باتیں کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اور پھر جھگڑا جب ختم ہوتا ہے اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے اور فخریہ طور پر کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح ننگا کیا اس کو، دیکھا میں نے کس طرح کیا کیا اس کے ساتھ، زینت سمجھتا ہے اس عمل کو اپنے لیے، فخر سمجھتا ہے اس کو اپنے عمل کے لیے۔ جس طرح فردی طور پر اعمال زینت ہیں انسانوں کے لیے، کچھ کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ شہوتیں زینت ہیں، واقعاً شہوت زینت ہیں، مثلا یہ عورتیں، لاوبالی عورتیں، برہنہ عورتیں جو گلیوں میں کوچوں میں گھومتی ہیں بناؤ سنگار کر کے، ان کے لیے زینت ہے یہ عمل، یہ شہوت رانی، ہوس رانی، جسم کی نمائش، بے حیائی، بے شرمی، زینت ہے ان کے لیے، فخر ہے، اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے اور فخریہ انداز میں بے حیائی اور بے شرمی کو دوسروں کے لیے معرض نمائش میں قرار دیتی ہیں، باقاعدہ نمائش کرتی ہیں اپنی بے حیائی اور بے شرمی کی، اور بے شرمی زینت ہے ان کے لیے۔ اس قدر بے شرمی زینت بن گئی ہے کہ اب انفرادی حالت سے نکل کر اجتماعی زینت بن گئی ہے، ایک قوم کے لیے، پوری امت کے لیے بے شرمی زینت ہے۔ لہذا حجاب میں ہونا معیوب ہو گیا ہے، اب با حجاب عورتیں شرماتی ہیں، مثلا جب برادری کا کوئی فنکشن ہو، شادی بیاہ ہو، کسی جگہ ہو، محجوب عورتیں، با حجاب عورتیں نہیں جاتی، شرم سے نہیں جاتی، جھجک سے نہیں جاتی کہ سب ہمیں دیکھیں گی۔ ظاہر ہے اگر 500 عورتیں سب بے حیا بے شرم، ایک ان میں محجبہ ہو تو وہ توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، اور اس محجبہ کے اندر اگر خود اعتمادی نہ ہو، جھجک ہو، تو وہ بیچاری وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتی، چونکہ ساری نگاہیں اس کی طرف ہوتی ہیں، لوگ گورتے ہیں اس کو، اور یہ ان کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ لہذا عموماً محجبہ عورتیں اجتماعی کاموں میں جاتی ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بے حیائی امت کے لیے زینت بن گئی ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر قوم کے عمل کو اس کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ مجرم طبقہ ان جرائم کے اوپر خوش ہوتا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ خوب آپ دیکھیں کہ ہر قوم کے لیے کچھ افتخار آمیز فخریہ کام ہیں۔ قبائلی علاقوں میں جائیں آپ، کئی کام قبائل کے لیے فخریہ کام ہیں، وہ فخر کرتے ہیں مثلا ان کاموں کے اوپر۔ یہی کام جن کے اوپر قبائل فخر کرتے ہیں، غیر قبائل فخر نہیں کرتے۔ مثلا شہری لوگ ان کاموں پہ کبھی بھی فخر نہیں کریں گے، قبائلی لوگ فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح شہری کچھ امور پر فخر کرتے ہیں اور غیر شہری، قبائلی یا دیہاتی، ان کے اوپر فخر نہیں کرتے۔ آپ دوسری قوموں کے اندر جائیں، وہاں کچھ اچھے اعمال فخریہ کام ہیں اور کچھ برے اعمال ان کے لیے فخریہ اعمال ہیں۔ ممکن ہے بعض افراد اسی قوم کے اندر یہ کام نہ کرتے ہوں، مثلا بے حیا قوم کے اندر، جب بے حیائی ایک قوم کی صفت بن جائے، ایک معاشرے کی صفت بن جائے اور زینت بن جائے بے حیائی، بعض افراد ممکن ہے نہ مرتکب ہوتے ہوں بے حیا، لیکن مجموعی طور پر امت بے حیا سمجھی جائے گی اس فرد سمیت جو با حیا ہے اس امت کے اندر، چونکہ یہ اسی امت کے اجتماع کا ایک حصہ ہے، یہ بھی جز ہے، اس حیات اجتماعی کا یہ رکن ہے، بس یہ بھی اسی زمرے میں شمار ہوگا، یعنی اسے با حیا امت کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا، بے حیا امت کا حصہ اس کو سمجھا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والاموال والقناطیر المقنطرہ، خوب لوگوں کے لیے یہ چیزیں زینت ہیں، کیا؟ شہوت رانی، حب الشہوات من النساء، شہوت رانی زینت ہے ان کے لیے۔ خوب آپ دیکھیں مرد لباس شہوانی پہنتے ہیں، عورتیں شہوت انگیز لباس پہنتی ہیں، اپنے جسے شہوت انگیز بناتے ہیں، مثلا ورزشیں کرتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، لڑکے جا کر مثلا اپنے بازوؤں کے مسل بناتے ہیں، پھر ٹی شرٹ پہنتے ہیں بالکل یہاں تک اوپر تک تاکہ یہ بازو ننگا ہو، کیوں کہ یہ مسل ورزشی مسل شہوت انگیز ہے، اس کو دیکھ کر جن سے مخالف میں شہوت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی اسی طرح عورتیں چست لباس پہنیں گی، تنگ لباس پہنیں گی، شہوت انگیز بننے کی کوشش کریں گی، اپنے اندام نمایاں کرنے کی کوشش کریں گی، ہر چند لباس کے نیچے ہی سے ہی لیکن شہوت انگیزی کریں گی۔ یہ چیزیں زینت بن گئی ہیں، وہ عیب ختم ہو گیا، ماں باپ کے سامنے بھی یہ کام کرتے ہیں، دور بھی باہر بھی یہ کام کرتے ہیں، جب ایک امت کی ایک صفت بن جاتی ہے یہ چیز، بس بسا اوقات ایک فرد کے لیے ایک عمل زینت ہے۔ قرآن یہاں فرماتا ہے کہ ہم نے امت کے لیے بعض اعمال کو ان کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ خوب پھر رجوع کریں گے اللہ کی طرف، چونکہ نہایتاً ان بے شرموں کو وہ باشرم دونوں ہی اللہ کے پاس آئیں گے اور خدا انہیں آگاہ کر دے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، آج ممکن ہے متوجہ نہ ہوتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا۔ یہ ایک اور مورد تھا جہاں پر امت کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح امت کے متعلق ایک سورہ مبارکہ غافر میں ہے، ایک اور پہلو امت کے لیے ذکر کیا گیا، یعنی انسان کے اجتماعی حیات کے لیے ایک تو اجتماعی زندگی فرض کی گئی ہے امت، اور امت کا عمل ذکر کیا گیا ہے کہ امتیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ سورہ مبارکہ غافر میں ہے، سورہ غافر کے دو نام ہیں قرآن مجید میں، یہ ذہن میں رہے، چند سورتیں ہیں جن کے دو نام ہیں، بعض قرآن میں غافر نام ہے اور بعض میں مومن، سورہ غافر کا دوسرا نام ہے سورہ مومن، اسی طرح سورہ فصلت اس کا دوسرا نام ہے حامیم سجدہ، چند سورتیں قرآن میں دو دو ناموں کے ساتھ ہیں، لہذا یہ نہ ہو کہ آپ کسی قرآن میں تلاش کریں وہاں سورہ غافر نہ ہو، پھر کہیں یہ شیعوں کے قرآن میں ہے سنیوں کے قرآن میں نہیں، اس کے دو نام ہیں، سورہ مومن یا سورہ غافر، 40 نمبر سورہ ہے قرآن مجید میں۔ سورہ غافر کے ابتدا میں آیہ نمبر 5 ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے قوم نوح تھی، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد جو پارٹیاں آئی ہیں قوم کے لوگوں کو، نوح کے جو زمانے کے لوگ تھے ان کو قوم کہا ہے، اور یہ مہم ہے، دیکھیں قرآنی اصطلاحات بہت ہی انتخابی الفاظ ہیں، دقیق معنی ہے قرآنی الفاظ کے، خطابت و لفاظی نہیں ہیں، دقت کے ساتھ قرآن کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، قوم شعب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قبائل جعلناہم شعوبا وقبائل یہ قرآنی الفاظ ہیں، اسی طرح حزب اور قوم اور امت، وہ چیز جو بننا ہے جو مطلوب ہے وہ امت ہے، امت بننا ہے، لیکن امت بننے کے لیے عرض کیا تھا کہ تین چیزوں میں وحدت شرط ہے، وحدت مقصد، وحدت مسلک اور وحدت مکتب آئیڈیالوجی، راہ ایک ہو، مقصد ایک ہو، آئیڈیالوجی ایک ہو، فرق نہیں پڑتا یہ آئیڈیالوجی الہی آئیڈیالوجی ہو یا نہ مادی آئیڈیالوجی ہو، لیکن جو لوگ بھی ایک مکتب واحد، ایک آئیڈیالوجی رکھتے ہیں وہ امت کہلاتے ہیں، ایک مقصد رکھتے ہیں اگر، یا ایک رویہ رکھتے ہیں معین، سب مل کر ایک رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ امت کہلاتے ہیں۔ امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی، وہ امتیں جو الہی راہ پر ہیں اور وہ امتیں جو مادی راہ پر ہیں۔ الہی راہ پر وہ امتیں کہ جس کا مقصد الہی ہو، جس کا راستہ الہی ہو اور جس کی آئیڈیالوجی الہی ہو، آئیڈیالوجی نے جن لوگوں کو اکٹھا کیا ہو امت کہلاتے ہیں، اور کسی بھی چیز کے گرد جمع ہو جائیں یہ امت نہیں کہلاتے، یہ حزب کہلائیں گے یا قوم کہلائیں گے یا قبیلہ کہلائیں گے یا شعب۔ اگر مثلا بکریاں، گھوڑے، گدے، بکریاں، اونٹ، یہ باعث بنے ہیں کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، یہ قبیلہ کہلائیں گے، یہ قبائل ہیں۔ نسب باعث بنا ہے یہ اکٹھے ہو جائیں، یہ قبیلہ کہلائیں گے مثلا۔ یا اگر چراگاہ، چراگاہ مشترک ہے، کل ہدف چراگاہ ہے، یعنی ہماری بکریاں بھی یہاں چرنی ہیں، آپ کی بھی چرنی ہیں، لہذا کچھ لوگ ادھر سے آتے ہیں، کچھ ادھر سے آتے ہیں، ایک چراگاہ کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ قبیلہ ہیں، یہ شعب ہیں، شعوب ہیں یہ لوگ۔ یا پانی کا چشمہ، دریا، پانی کی نزدیکی، اگر یہ باعث بنی ہے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو قرآن کہتا ہے یہ قبیلہ ہیں اور شعب ہیں۔ اگر مادی مفادات، زمین، کھیتی باڑی یا کوئی آبادی باعث بنی ہے یہ قریب ہو گئے ہیں، یعنی مختلف جگہوں سے آئے ہیں اور دیکھا یہاں تجارت اچھی ہے، قیام پذیر ہو گئے، یا منڈی ہے، یا بندرگاہ ہے، یا مثلا غلہ ہے، یا پانی ہے، تو وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ جس طرح ابتدائی زندگی انسان کی قیام والی زندگی نہیں تھی، خانہ بدوش زندگی تھی، خانہ بدوش یعنی گھر اپنے کندھے پہ ہوتا تھا، سمیٹ کے خیمہ لگاتے، رات کو خیمہ لگاتے، رات گزارتے، صبح اٹھ کے خیمہ اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے، کسی زمین کے باشندے نہیں ہوتے تھے، کسی قبیلے، کسی خطے کے لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے، خانہ بدوش ساری سرزمین پہ گھومتے رہتے تھے۔ یہ قبیلہ ہیں، یہ شعب ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو خانہ بدوشی ترک کر کے قیام کر لیتے ہیں، ایک جگہ پر مقیم ہو جاتے ہیں۔ کیوں مقیم ہوتے ہیں؟ چونکہ یہاں تجارت ہے، یا پانی ہے، یا کھیتی باڑی ہے، یا منڈی ہے، یا غلہ ہے، یا اور زندگی کی سہولتیں ہیں، اس وجہ سے یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، قیام پذیر ہو جاتے ہیں، خانہ بدوشی ترک کر دیتے ہیں۔ جو خانہ بدوشی ترک کر دیتے ہیں انہیں قوم کہتے ہیں، جو ان مفاد چراگاہوں کے گرد قیام کر لیں، منڈیوں کے گرد قیام کر لیں۔ جس طرح مثلا دیہاتوں سے لوگ شہروں میں آتے ہیں کیونکہ یہاں نوکری ملتی ہے یا ملازمت ملتی ہے، ملازمتوں کی خاطر، نوکریوں کی خاطر، پڑھائیوں کی خاطر، فلاں کی خاطر ایک جگہ اکٹھا ہو جانا، اس سے قوم بنتی ہے، چونکہ قیام پذیر لوگ، ایک جگہ مقیم لوگ، یہ قوم ہیں۔ احزاب کس کو کہتا ہے قرآن؟ حزب وہ لوگ ہوتے ہیں، حزب گروہ کو کہتے ہیں، لغوی طور پر گروہ کو کہتے ہیں۔ خوب، آج کل کی اصطلاح میں، جدید اصطلاح میں، نہ قرآن کی اصطلاح میں، آج کی اصطلاح میں حزب کہتے ہیں وہ گروہ، وہ مجموعہ جو اقتدار کے حصول کے لیے اکٹھے ہو جائیں، کسی بھی، یا ملک کا اقتدار، یا کسی مسجد کا اقتدار، کسی دین کا اقتدار، کسی مذہب کا اقتدار، کسی قوم کا اقتدار، اقتدار کا حاصل کرنے کے لیے کوئی گروہ اگر اکٹھا ہو جائے جن کا مقصد فقط اقتدار ہو، اس کو حزب کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں حزب گروہ کو کہتے ہیں، یہ گروہ جو مختلف مقاصد رکھتا ہے، ممکن ہے اچھے مقاصد رکھتا ہو، ممکن ہے نامناسب مقاصد رکھتا ہو، یہ گروہ قرآن کی نگاہ میں حزب کہلاتا ہے۔ ایک گروہ بن جائے مختلف افراد کا، ایک قبیلے سے تعلق نہ رکھتے ہوں، مختلف افراد، مختلف قبائل کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، جب کسی بھی ہدف کو نظر میں رکھ کر جمع ہو جائیں، یہ گروہ بن جاتا ہے، اس گروہ کو قرآن حزب کہتا ہے، امت نہیں کہتا۔ امت ان کو کہتا ہے جو مقصد ان کا ایک ہو، راہ ایک ہو، آئیڈیالوجی اور مکتب ایک ہو، لیکن گروہ اس کو کہتے ہیں۔ مثلا ہوتا تھا ایسے، آج کل بھی ہوتا ہے، جس کو یعنی حزب کی جو متعادل تعبیر ہے لغوی معنی کے لحاظ سے، وہ گینگ ہے، گینگ آج کی زبان میں گینگ کہتے ہیں، گینگسٹر گروپ کو کہتے ہیں، ایسا گروپ جو ایک ہدف رکھتا ہے، مقصد ایک رکھتا ہے اور اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے، کوئی مکتب نہیں ہوتا، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی الہی یا غیر الہی مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ڈاکہ ڈالنا ہے مثلا، وہ ڈاکے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ گینگز بناتے تھے، ڈاکو یہ حزب بنتے تھے، یہ گروہ بنتے تھے اس طرح کے۔ اب اسی طرح کچھ لوگ ہوتے تھے جو کسی نیک مقصد کے لیے جمع ہو جاتے تھے، مثلا دفاع کے لیے جمع ہو جاتے تھے، یہ بھی گروہ کہلاتے ہیں، یہ لغوی اعتبار سے۔ بس حزب قرآن کی اصطلاح میں گروہ کو کہتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے بنے، اچھے یا برے کے لیے۔ حزب الشیطان بھی قرآن نے کہا ہے، حزب اللہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ حزب اللہ یعنی وہ گروہ جو خدا کی خاطر جمع ہو گیا ہے، وہ گروہ جو شیطان کی خاطر جمع ہوا ہے وہ حزب الشیطان ہے، گروہ کو کہتے ہیں۔ یعنی گینگ، یوں کہیں یہ گینگ جو جمع ہو گئی ہے، لوگ مختلف علاقوں سے آ کے جمع ہو گئے ہیں کسی الہی مقصد کے لیے، یہ حزب بن گئے ہیں، گروہ ہیں۔ لیکن حزب بھی امت نہیں ہے، امت وہ ہے جب اس کا مقصد ایک ہو، جس کا مکتب ایک ہو، آئیڈیالوجی ایک ہو اور جس کا راستہ ایک ہو۔ یعنی امت ایک بالاتر مقام ہے، یا کہیں کہ آئیڈیل مقام ہے قرآن کا، جہاں امت بنانا چاہتا ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةً، یعنی ممکن ہے یہ امت کہاں سے شروع ہو، کسی گروہ سے، چھوٹے سے گروہ سے شروع ہو، حزب اللہ سے شروع ہو، یعنی ایک چھوٹی جماعت پیدا ہو، ایک چھوٹا سا گروہ پیدا ہو الہی، جو ابھی امت نہیں ہے لیکن ممکن ہے یہ آگے چل کر ایک بڑی امت بن جائے۔ ابھی یہ گروپ کہلاتا ہے، یہ گروہ چھوٹا کہلاتا ہے، لیکن بعد میں یہ امت بن جائے گا، جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے۔ اسی طرح قوم کا لفظ کسی دنیاوی مقصد کی خاطر قیام پذیر لوگ، کوچ نشینی جنہوں نے ترک کر دیو، خانہ بدوشی چھوڑ دیو جنہوں نے، اور ایک جگہ قیام پذیر ہو گئے ہوں، یہ قوم کہلاتے ہیں۔ نوح کے زمانے کے لوگ قوم تھے، اور ان کے بعد کچھ گروہ تھے، ان کے پاس بعد جو وجود میں ہے وہ قوم بھی نہیں تھے، وہ گروہ تھے، احزاب تھے، وہ گروہ تھے۔ قذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اور پھر ان کے بعد چھوٹے چھوٹے گروہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوبارہ جب حیات شروع ہوئی، نسل انسانی پھیلی، پھر چھوٹے چھوٹے گروہ بننا شروع ہوئے۔ اب قرآن یہ فرما رہا ہے کہ خب ان میں سے کچھ انبیاء قوموں میں آئے، کچھ انبیاء آئے جہاں پر پہلے سے ایک امت تھی، مثلا حضرت موسیٰ جس قوم کے اندر مبعوث ہوئے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل قوم تھے، قوم بنی اسرائیل تھی، امت نہیں تھے، چونکہ کوئی مقصد نہیں تھا، فقط آل فرعون کے بوٹ پالش کرنا بنی اسرائیل کا وہی کام تھا جو آج کل پاکستانیوں کا کام ہے، امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے، یہ بنی اسرائیلی زندگی ہے۔ یعنی بچوں کو پڑھا کے ان کی فیکٹریوں میں بھیج دینا، بچوں کو پڑھا کے ان کی کمپنیوں میں بھیج دینا، یہ بنی اسرائیل یہ کام کرتے۔ ان کی عورتیں ان کے گھروں کے کام کرتی تھیں، ان کے بچے ان کے کھیتوں میں کام کرتے، ان کے مرد ان کے بلڈنگیں بناتے، جس طرح ابھی مسلمان ساری خدمت کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی۔ جو آج مسلمانوں کی زندگی ہے، یہ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کی زندگی تھی، یہود کی یہ زندگی تھی، ان کے کارخانوں میں کام کرتے، ان کے کھیتوں میں کام کرتے، ان کے پروجیکٹس میں کام کرتے، ان کی کمپنیوں میں کام کرتے۔ ایک کمپنی فرعون کے زمانے میں کنسٹرکشن کمپنی تھی جس نے اہرام مصر بنائی، یہ سب بنی اسرائیل کی مدد سے بنائے، اتنے بھاری پتھر بنی اسرائیل اٹھا کے لے جاتے تھے اپنے کندھوں کے اوپر، اور ایک بڑی دردناک داستان ہے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل قوم تھے، لیکن آل فرعون قوم نہیں تھے، آل فرعون امت تھے۔ کیوں؟ کہ آل فرعون وہ ایک منظم جماعت تھی، ایک مکتب، ایک نظریہ نے ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور وہ فرعون کی ربوبیت۔ اس لیے فرعون، آل فرعون اور آل بنی اسرائیل، ان دونوں میں بہت فرق تھا۔ یہ ایک پراکندہ ریور تھا، قوم تھی، قیام پذیر تھے، غلام تھے ان کے، وہ حاکم تھے، مقتدر تھے، ایک نظریے کے پیروکار تھے، ایک اپنا مکتب رکھتے تھے، ایک اپنا مقصد رکھتے تھے، اور مقصد کیا تھا اس کا؟ وہ اس زمین اور ارد گرد کے علاقے پر حکومت کرنا، یہ فرعون کا مقصد تھا۔ جیسے یہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ان میں حکمت ہے۔ قذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وحمت کل امت برسولہم، حمت کل امت، ہر امت نے اپنے رسول، اپنے زمانے کے رسول کے خلاف اقدام کیا ہے، ہمت اہتمام کیا ہے، اقدام کیا ہے، ارادہ کیا، ہم ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، ہمت کل امت، ہر امت نے ارادہ کیا، امت نے، نہ امت میں سے بعض افراد نے، ہر امت نے اپنے رسول کے خلاف ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، منصوبہ بنایا ہے، ہمت کہ منصوبہ بنایا ہے، جس طرح داستان حضرت یوسف میں ہے کہ وہ عورت، اس نے زلیخا نے ہمت، اس نے منصوبہ بنایا ایک، اس عورت نے، وہ یوسف نے بھی، حضرت یوسف نے بھی منصوبہ بنایا، ہما بہا، اس نے بھی منصوبہ بنایا، لولا ان را برہان ربی، لیکن منصوبہ یوسف اور تھا، منصوبہ زلیخا کا اور تھا، ہما یا منصوبے کے بارے میں کہ اس نے شیطانی منصوبہ بنایا ہوا تھا، حضرت یوسف نے ایک بہت ہی پاکیزہ معصومانہ منصوبہ بنایا تھا کہ اس ماجرا سے کیسے نجات پانی ہے، ہمت و ہما، یعنی دونوں نے منصوبہ بنایا، دونوں نے پلاننگ کی، اسی طرح یہاں پر ہے کہ ہر امت نے اپنے نبی کے خلاف پلاننگ کی، منصوبہ بنایا، ہمت کل امت، ہر امت نے یہ کام کیا، وہ بعض لوگ ممکن ہے اس میں شریک نہ ہو، مثلا جس طرح مکہ میں قریش نے رسول اللہ کے خلاف منصوبے بنائے، ایک نہیں کئی منصوبے بنائے، رسول اللہ کو لالچ دینے کے منصوبے بنائے، رسول اللہ کو ڈرانے کے منصوبے بنائے، رسول اللہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، رسول اللہ کو بدنام کرنے کے منصوبے بنائے، کئی منصوبے بنائے، اور ان پر عمل بھی کیا بہت سارے منصوبوں کے اوپر، یوں نہیں کہ سارے قریش اس کے اندر شامل تھے، نہ بعض قریش اس کے اندر شامل نہیں تھے، لیکن قرآن جب امت کے عمل کو پرکھتا ہے تو اکا دکا افراد جو اس عمل میں شامل نہیں ہوتے، یہ نہیں کہتا کہ یہ اکثریت کا کام ہے، اقلیت اس میں نہیں تھی، نہ پوری امت کی طرف نسبت دیتے کہ یہ سب اس میں شریک تھے، سب کا کام ہے، یعنی اجتماعی طور پر انہوں نے یہ حرکت انجام دی ہے، وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، کیا منصوبہ بنایا کہ اپنے نبی کو پکڑ لے، گرفتار کر لے، ہر امت نے یہ منصوبہ بنایا کہ اپنے زمانے کے نبی کو پکڑ لیں یا پکڑوا دیں، گرفتار کر لیں، وجادلوا بالباطل، اور باطل ذریعوں سے اس نبی کے خلاف انہوں نے جدال کیا، کٹ ہجتی کی، نزا کی، الجھے، ہر نبی کے ساتھ ہر امت الجھے آ کر، کہ آپ جس طرح مثلا کہیں ابھی امام خمینی کے خلاف، امام خمینی وہ اس زمانے میں رہبر الہی کے طور پر سامنے آئے، کیا کیا لوگوں نے سوائے ایک ملت کے، ایک امت کے، باقیوں نے کیا کیا، ہمت، سب نے منصوبے بنائے اور الجھے، بعضوں نے منصوبہ بنایا قتل کا، اور امام خمینی کے قتل کے منصوبے میں مراجع تقلید بھی شامل تھے، ابھی چند دن پہلے ایک شاہ کے زمانے کے خفیہ پولیس کے ایک عہدیدار نے یہ کتاب لکھی ہے اس بارے میں، ابھی تازہ اس سال کی کتاب ہے، یہ نام مجھے بھول گیا اس کا، اس کتاب کے اندر اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ میں شریعت مداری، سید محمد کاظم شریعت مداری جو اس وقت مرجع تقلید تھے انقلاب کے وقت، شریعت مداری کا نام سنا ہوا ہے سب نے، آپ جوانوں نے شاید نہ سنا ہوا، معلوم ہونا چاہیے، یہ عبرت کے واقعات ہیں، یہ معروف ترین مرجع تقلید تھے، یعنی یوں کہیں کہ ایران میں موجود مراجع تقلید میں سے سب سے زیادہ معروف یہ شخصیت تھے، علمی شخصیت، اور بہت سارے پاکستانی ہمارے علماء جو اس وقت پڑھتے تھے وہاں پر، وہ ان کے شاگرد ہیں، بعض بزرگان جو ابھی بھی موجود ہیں اور بعض نہیں ہیں، اسی وجہ سے ابھی تک بہت سارے پاکستان میں علماء ابھی تک ان کی تقلید پر باقی ہیں اور ان سے بڑے متاثر ہیں اور ان کی تبلیغ و ترویج بھی کرتے ہیں کئی جگہوں پر، سید محمد کاظم شریعت مداری، یہ واقعاً علمی شخصیت تھے، مرجع تقلید تھے، لیکن شاہ کے حامی تھے، مسلم شاہ کے حامی تھے، نہ کہ مشکوک تھے، مسلم کھل کے شاہ کی حمایت کرتے تھے، شاہ کے لیے دعا کرتے تھے، شاہ ایران کے لیے جب امام کی تحریک زوروں پر تھی، یہ شہنشاہ کے لیے دعا کرتے تھے، یہ تازہ کتاب جو ابھی چھپی ہے، نام نہیں میرے ذہن میں اس کا رہا، اس کے مصنف شاہ کی خفیہ پولیس کا اعلی عہدیدار تھا، اور اس کی معموریت ایک یہ تھی کہ قوم کے علماء کے ساتھ تعلقات رکھنا اور ان سے خبر لینا یا ان کو خبر دینا، از جملہ اس کے شریعت مداری صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس شخص نے یہ واقعہ کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ جو میں ان سے ملنے گیا تو ابھی توجہ کریں، ابھی تحریک کامیاب نہیں تھی، انقلاب نہیں آیا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اس وقت اس شخصیت نے اس خفیہ پولیس، شاہ کی خفیہ پولیس کو، یعنی جب انہوں نے آ کر کہا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں، تو شریعت مداری صاحب نے اس پولیس کو کہا کہ تم کیوں اس شخص کو، یعنی اس آغائے خمینی کو کیوں قتل کیوں نہیں کر دیتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہے۔ امام اس وقت ظاہراً پیرس میں تھے، ابھی ایران نہیں آئے تھے۔ اس نے کہا کہ قتل کیوں نہیں کر دیتے ہو تم؟ کہا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس پولیس کے عہدیدار نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہے یہ کام۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں بحیثیت مجتہد آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اس شخص کو قتل کر دو، جا کر آغائے خمینی کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کہ یہ تشیع کے لیے خطرناک انسان ہے، تشیع کو ختم کر رہا ہے۔ ایک ریاست ہے ایران تشیع کی، یہ شخص اس ریاست کو ختم کر رہا ہے۔ ایک شاہ ہے پوری دنیا میں شیعہ، یہ اس کی حکومت کو، ایک شیعہ حکومت کو کمزور کر رہا ہے۔ اور یہ دلائل دیے انہوں نے کہ میں بحیثیت مجتہد آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ یہ انقلاب سے پہلے کی ان کی بات تھی۔ خب انقلاب کے بعد، جب انقلاب کامیاب ہوا، اس کے بعد عبوری حکومت بنی۔ اس عبوری حکومت میں ایک وزیر خارجہ، معروف وزیر خارجہ عبوری حکومت کے زمانے تھا، صادق قطب زادہ۔ خوب ان لوگوں نے مل کر ایک پلان بنایا شریعت مداری صاحب کی سربراہی میں۔ حزب مسلمان ایک جماعت تھی، پارٹی تھی، شریعت مداری صاحب اس کی سرپرستی کرتے تھے۔ انہوں نے، اب انقلاب کامیاب ہو چکا ہے، امام ایران میں آ چکے ہیں، اس وقت ظاہراً قم میں تھے یا ایران تہران میں منتقل ہو چکے تھے، ظاہراً تہران نئے نئے امام منتقل ہوئے تھے بیماری کی وجہ سے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ قم کی آب و ہوا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تہران کے مضافات میں ایک گاؤں ہیں جماران کے نام سے، گاؤں ہیں وہ ابھی بھی گاؤں ہیں، اس گاؤں میں امام نے جا کر رہائش اختیار کی۔ شمال تہران میں پہاڑی علاقہ ہے، کوہستانی، اس گاؤں میں جا کر رہائش اختیار کی۔ باہر کے انہوں نے منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے میں انہوں نے، شریعت مداری صاحب نے سرپرستی کی، اور اس میں کچھ فضائیہ کے لوگ، کچھ فوج کے لوگ، کچھ بیرونی ایجنسیاں، کچھ اندرونی انقلاب مخالف افراد، انہوں نے پلاننگ بنائی۔ اور اس پلاننگ میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کرنا تھا کہ امام خمینی کے گھر پہ جا کر انہوں نے جہاز سے بمباری کرنی تھی، پھر اس کے بعد اوزائل میں قم پر بمباری کرنی تھی، پھر اس کے بعد صدر اور جہاں جہاں بھی انقلابی فورسز تھیں یا لوگ تھے ان کے اوپر، مشخص تھا ظاہر ہے ان کے اوپر انہوں نے، اس میں ملوث کون تھا؟ وزیر خارجہ، وقت کا وزیر خارجہ، اور ایک مرجع تقلید شریعت مداری، اور اس طرح کے اور بہت سارے علماء و غیر علماء اس پلان کا حصہ تھے۔ باہر کے اب یہ پلان پھر کشف ہو گیا، کسی وجہ سے معلوم ہو گیا، اور سارے گرفتار ہو گئے، اور باقی سب کو پھانسی ہوئی۔ ٹی وی پہ آ کر سب نے اعتراف کیا، از جملہ خود شریعت مداری صاحب نے بھی ٹی وی پہ آ کر اعتراف کیا کہ میں اس سازش میں شریک تھا، شیطان نے مجھے اکسایا تھا، اور مجھے ولی فقی بننے کا شوق تھا، اور پلان یہی تھا کہ بمباری ہوگی، پھر اس کے بعد ٹی وی پر یہ حاضر ہوں گے شریعت مداری صاحب، اور کہیں گے کہ آغائے خمینی مثلا وہ صحیح انسان نہیں تھے، اور اب حکومت صحیح انسانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، دینداروں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اور ایک بڑا پلان ان کے ذہنوں میں تھا، جو جس سے الحمدللہ انقلاب سرخرو ہوا۔ اگر وہ آغاز میں یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا، خدا نخواستہ، سب کچھ وہیں ختم ہو جانا۔ مقصود یہ کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ایک الہی رہبر اس زمانے کے اندر، جو نہ نبی ہیں نہ امام معصوم ہیں، بلکہ ایک شاگرد ہیں انبیاء کے و آئمہ کے، خوب ایک فقیہ و مجتہد کے طور پر، لیکن ایک الہی راہ کو انہوں نے اپنایا ہے۔ ان کے خلاف منصوبے بنے، افراد نے بھی بنائے، گروپوں نے بھی بنائے، ایجنسیوں نے بھی بنائے، امتوں نے بھی بنائے، ہمت امتوں، پوری پوری قوموں نے بنائے منصوبے امام کے خلاف۔ اور یہی کام قرآن بھی کہہ رہا ہے، کہ امتیں منصوبے بناتی ہیں انبیاء کے خلاف، کیا کریں، ان کو پکڑ لیں. جس طرح امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر معاویہ اور اپنی فوج دونوں کے منصوبے کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے روایت میں، احتجاج تبرسی میں یہ روایت ہے. امام نے فرمایا کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ خلافت چھین لیں، حکومت چھین لیں مجھ سے، بس یہ منصوبہ تھا معاویہ کا. اپنی فوج کا منصوبہ کیا تھا کہ خوب اپنی فوج کو اگر امام حسن سے خلافت معاویہ کو مل جائے تو اپنی فوج کو تو نقصان ہے، فائدہ تو نہیں ہے. اپنی فوج نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ وہ امام خود فرماتے ہیں کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ مجھے پکڑ کے گرفتار کر کے معاویہ کے ہاتھ بیچ دیں، پیسے وصول کر لیں. امام حسن کو گرفتار کر کے، یہ خود امام کے اپنے بقول ہے کہ مجھے پکڑ کے بیچ کے رسیوں میں باندھ کے فروخت کریں، مجھے پیسے وصول کر لیں مجھے. اب یہ منصوبہ اجتماعی منصوبہ تھا، سب نے بنایا ہوا تھا کہ امام فرماتے ہیں میں نے ان کا دیکھا اور ان کا منصوبہ دیکھا تو مجھے دشمن کا منصوبہ اچھا لگا، اس لیے میں نے صلح کر لی، بجائے ان کے ہاتھوں فروخت ہونے کے میں نے صلح کر لی. چونکہ صلح میں انسان کا مقام پھر برتر ہوتا ہے، لیکن اسیر ہو کے فروخت، غلام کے طور پر فروخت ہونے میں وہ مقام یا وہ اور صورتحال ہوتی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل. اور جدال بالباطل، ناحق جدال کرتے ہیں، جس طرح مثلا ولایت فقیہ کے خلاف ناحق جدال کرتے ہیں، جن کو بہت سخت شدید حامی ہونا چاہیے نظام ولایت کا، وہ جدال ناحق کرتے ہیں. پوری علمی، اپنی ساری علمی کوشش ولایت فقیہ کی نفی پر صرف کرتے ہیں. جن کو ولایت کا سب سے بڑا، یہ سلفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ساری ہمت ولایت فقیہ کے خلاف صرف کرتے ہیں یا اہل سنت کی. خود شیعہ جنہوں نے مثلا کچھ پڑھا، تشیع پڑھا، اپنے لیے یہ زینت بھی سمجھتے ہیں اس کو کہ ہم ولایت فقیہ کے مخالف ہیں. وہ قرآن مثال دے رہا ہے کہ آج اگر ایک نائب امام کی حکومت میں یہ کچھ ہو رہا ہے یا ان کے زمانے میں، تو معصومین کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا ہے. ہر امت نے منصوبہ بنایا اپنے الہی رہبر کے خلاف. لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس طریقے سے حق کو سرکوب کر سکیں. حق کے سرکوب کرنے کا منصوبہ، اجتماعی منصوبہ امت نے بنایا. فَأَخَذَتْهُمْ، اور خدا نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر ان کا انجام دیکھو کیسا ہوا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اب یہ ایک منصوبہ، یعنی یہ ایک اور پہلو ہے جو امت یا اجتماعی حیات کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ امتیں بسا ہو. جس طرح افراد منصوبے بناتے ہیں باطل و غلط، اسی طرح امتیں بسا اوقات غلط منصوبے بناتی ہیں، غلط پلاننگ کرتی ہیں، اور ان غلط راہوں پر امتیں چل پڑتی ہیں. ممکن ہے اکا دکا افراد ان کے منصوبے میں حامی نہ ہو، شامل نہ ہو، لیکن جب امتیں منصوبے بنا کے ایک راہ پر چل پڑے، اور وہ بھی باطل اور غلط راہ پر. ایک اور آیا پڑھ لیتے ہیں. یعنی اس آیہ کریمہ میں یہ کہ غلط فیصلے امتیں کرتی ہیں، امتیں غلط فیصلے کرتی ہیں، بس وہ غلامی کا راستہ امتیں اختیار کر لیتی ہیں، ذلت کا راستہ امتیں اختیار کر لیتی ہیں، تباہی کا راستہ امتیں اختیار کر لیتی ہیں. امتوں کی طرف قرآن یہ نسبتیں دے رہا. سورہ مبارکہ یونس میں آیا 47 میں اور 49 میں اسی پہلو کو قرآن نے ذکر کیا ہے. آیہ 47 میں سورہ مبارکہ یونس میں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. ہر امت کے لیے، یعنی اس اجتماع کے لیے، اس معاشرے کی طرف ہم نے رسول بھیجا ہے، نہ افراد کی طرف. لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، امتوں کی طرف رسول آئے ہیں، نہ افراد کی طرف. افراد امتوں کا حصہ ہیں، لیکن مخاطبین رسول امتیں ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب رسول ان کے پاس آئے تاکہ ان کے درمیان فیصلے کریں، عادلانہ و عدالت کا نظام قائم کریں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ان کے اوپر کوئی ستم اور کوئی ظلم نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جب یہ رسول آتے اپنی امت کے اندر، امتیں ان سے سوال کرتی ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب وہ عادلانہ حکومت قائم ہوگی، کب وہ وعدہ پورا ہوگا جو رسول نے دیا تھا۔ ان کنتم صادقین، قل، رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ، چونکہ رسول اللہ سے بھی یہ کہتے تھے کہ اپنے زمانے کے لوگ، آپ بتائیں کہ یہ وعدہ جو آپ نے دیا ہے عدالت کی حکومت اور عادلانہ نظام، وہ کب قائم ہوگا؟ اللہ کا وعدہ کب ہے؟ مسلمان کب فاتح ہوں گے اور کب ہم اس مقام تک پہنچیں گے؟ قل، آپ ان سے کہیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو خود اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے رسول، آپ نے کیا کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں نہ اللہ، میں آپ کو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، اور آپ اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے سب توقعات و مطالبات کر رہے ہو۔ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے، آپ مجھے کہتے ہو کہ رسول یہ کر کے دکھائیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُهُمْ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ اجل آ جائے گی پھر اس کے بعد ذرا بھی دیر نہیں ہو۔ ہر امت کی اجل ہے، یہ وعدہ خدا ہے، وہ وعدہ خدا پورا ہوگا، جب اجل ہوگی، وقت ہوگا، اس وقت ایک لحظے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، وہ وعدہ خدا پورا ہو جائے گا۔ یعنی اس امت نے جو سفر کرنا ہے، تم نے من بے حیثیت امت جو سفر آپ نے کرنا ہے، اس کا ایک انجام ہے، ہر امت کی ایک سرنوشت ہے، اجل یعنی سرنوشت، ہر امت کی ایک سرنوشت ہے اور وہ پوری ہونی ہے، اور وہ بھی امت کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ بعد میں ہم ذکر کریں گے کہ اگر قوانین الہی اجتماعی حیات بشر پر لاگو ہیں، حاوی ہیں، پھر بشر کا کوئی اختیار رہتا ہے یا مجبور ہے بشر ان قوانین الہی کے اوپر چلنے میں؟ یہ موضوع بعد میں ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا نے ایک اجل مقرر کی، اور وہ اجل جب آ جائے گی پھر ایک لحظے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی چند آیات ہیں جو اسی مضمون کے قریب قریب ہیں، جہاں پر مقصود ہمارا یہ ثابت کرنا تھا کہ قرآن حیات اجتماعی کو ثابت کر رہا ہے، مسلم مان رہا ہے، حیات اجتماعی کے لیے قرآن نے خطابات ذکر کیے ہیں، احکام ذکر کیے ہیں، دستورات ذکر کیے ہیں، حیات اجتماعی کا انجام ذکر کیا ہے، حیات اجتماعی کا آغاز ذکر کیا ہے، حیات اجتماعی کا راستہ ذکر کیا ہے، حیات اجتماعی کے لیے باقاعدہ قرآن نے پورا مکتب پیش کیا ہے اور قوانین مقرر کیے ہیں، سنن مقرر کی ہیں۔ بس قرآن مجید کی نگاہ سے خداوند تعالیٰ کے اس منشور ہدایت کے اندر حیات انسانی کے دو شعبے ہیں، حیات فردی انسان و حیات اجتماعی انسان، و حیات اجتماعی انسان باقاعدہ قانون مند ہے، روش مند ہے، اور اس کے اثرات ہیں۔ لیکن دین شناسی میں قرآن میں جتنی اہمیت ہے حیات اجتماعی کی، قرآن شناسی میں اتنی ہی غفلت ہے حیات اجتماعی کی طرف، قرآن شناسی میں بالکل متروک ہے حیات اجتماعی۔ حیات اجتماعی یعنی امت، یہ دو انداز سے قرآن نے ذکر کیا ہے، ایک سابقہ امتوں کا ذکر کیا، امتوں کے قوانین و سنن بیان کیے، جو ابھی موضوع بحث ہے ہمارا اس گفتگو میں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ حیات اجتماعی کی طرف قرآن نے حکم دیا کہ یہ حیات اجتماعی الہی بناؤ اپنی، چونکہ بننی تو ہے تمہاری حیات اجتماعی، یا کلچر تمہیں امت بنا دے گا، یا مغربی تہذیب تمہیں امت بنا دے گی، یا کوئی اور چیز تمہیں امت بنا دے گی، تو کیوں نہ اسلام تمہیں امت بنائے، کیوں نہ امت مسلمہ بنو، یہ تشخص دین کے ساتھ و اسلام کے ساتھ، کہ وہ دوسرا موضوع ہے، امت سازی کا موضوع ہے، جو ہم پہلے سابقہ ماہ مبارک میں بیان کر رہے ہیں، البتہ وہ ختم نہیں ہوا، ابھی جاری ہے۔ امت سازی از نظر قرآن، وہ موضوع شروع کیا تھا لیکن بعد میں توفیق نہیں ہوئی، اس کو جاری رکھیں، کچھ موضوعات اس کے باقی ہیں امت سازی کے، اور شاید یعنی ایک لمبا موضوع ہے وہ، عرصہ دراز تک اگر توفیق ہو تو جاری رہے گا، وہ اس کے مختلف پہلو ہیں، وسیع موضوع ہے امت سازی۔ ایک لحاظ سے یوں کہیں کہ پورا قرآن ہی امت سازی ہے، وہ پورا دین ہی امت سازی ہے، وہ اصل ہدف انبیاء کا امت سازی ہے. ہمارا بھی ہدف امت سازی ہی ہونا چاہیے تاکہ راہ انبیاء پر و راہ قرآن پر ہم سمجھے جائیں، نہ کہ ہمارا حزب کوئی اور ہو، ہمارا مقصد کچھ اور ہو. انبیاء کا ہدف یہ ہے. اس وقت جو موضوع ہے وہ حیات اجتماعی یا حیات امت اور اس کے لیے قوانین ہیں. امت سازی میں بہت مہم مرحلہ ہے یہ، کہ اس وقت امت سازی ممکن ہے جب حیات اجتماعی کا درست تصور قرآنی ذہن میں آ جائے اور اس کے قوانین و سنن سمجھ میں آ جائیں اور اس کے آداب سمجھ میں آ جائیں، پھر امت سازی عملاً آسان ہو جاتی ہے، اس پر آسانی سے سفر کیا جا سکتا ہے، جو ابھی تک ہوا نہیں ہے. باقی بعد میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد. تو وہ اپنی حزب کی جو تعریف کی ہے، تو پھر حزب اللہ لبنان نے اپنا نام حزب کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ ان مقاصد مسلک مکتب. خوب یہ دیکھیں، ہم یہ ایک دین شناسی میں سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ مصادیق. ہم کوئی بھی بات کریں تو فوراً مصادیق رکاوٹ بن کر ذہن میں آ جاتے ہیں. مصادیق بھی وہ چہرہ جو ہم نے خود ان کا ذہن میں بنایا ہوا ہے. مثلاً اگر کوئی کہے کہ نماز جنازہ 5 تکبیر ہے، کہتے ہیں پھر وہ ہمارے علاقے کے مولانا 3 تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ بھائی، جب حکم بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اس حکم کو رد نہیں کیا جا سکتا کسی مصداق کے ذریعے سے. مصداق دو طرح سے ممکن ہے، انہوں نے 5 تکبیر پڑھی ہوں، آپ نے 3 سنی ہوں. لہذا یہ نہ کہو کہ اسلامی حکم نقض ہو جاتا ہے چونکہ فلاں مولانا نے 3 تکبیر نماز جنازہ پڑھایا ہے. یا مثلا آپ کہیں کہ نماز مغرب 3 رکعت ہے، آپ کہیں کہ ہم اس دن تو فلاں نے 4 رکعت پڑھائی ہے. وہ ممکن ہے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہو، چونکہ بسا اوقات ہوتا ہے، انسان نماز جماعت میں ہوتا ہے، حواس ٹھکانے نہیں ہوتے، 3 رکعت کو 4 رکعت سمجھ رہا ہوتا ہے. ایسے نہ ہو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، وہ مصداق درست ہو، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اگر برفرض درست بھی ہو تو بھی حکم الہی، یعنی کوئی بھی قانون، منطقی طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون مصداق کے ذریعے سے قانون نہیں نقض ہوتا. مصداق ناقض قانون نہیں ہوتا. اور کبھی بھی قانون کی تفسیر و توجیہ نہ کریں، مصداق کی توجیہ کریں، یعنی مصداق کو قانون کے مطابق بنائیں، نہ کہ قانون کو مصداق کے مطابق بنائیں. یہ قاعدہ ہے دین شناسی کا، درست روش، مستقیم ذہن. اور یہ جو فرقہ بندی ہے مسلمانوں کے اندر اور تعصب ہے، فرقی تعصب ہے، اس سب کی بڑی وجہ یہی ہے کہ شخصیات نے، افراد نے، گروہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اساس ہے. اب اسلام کو افراد کے طریقہ کار اور افراد کی کارکردگی کے مطابق تفسیر کرنا ہے ہم نے. مثلا فرض کر لیں کہ رسول اللہ کے بعد خوب جو کچھ اصحاب نے کیا، اب بجائے اس کے کہ اسلام کو محور قرار دے کر اصحاب کے عمل کو اسلام پر پرکھیں، اسلام کی تفسیر اصحاب کے عمل کی روشنی میں کی گئی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے جو اصحاب نے کیا ہے. ہونا کیا چاہیے کہ اصحاب کو وہ کرنا چاہیے تھا جو اسلام کہتا ہے، اصحاب تابع اسلام ہو، نہ کہ اسلام تابع اصحاب ہو. چونکہ انہوں نے مان لیا ہے اصحاب کو، ایک مسلم چیز مان لیا ہے، اب جو اصحاب کریں گے اسلام، ہمیں اس کے مطابق موڑنا پڑے گا. خوب، لہذا مثلا اصحاب کے عمل میں دیکھیں تو جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں آپس میں، اصحاب لڑے ہیں آپس میں، بہت سارے اصحاب انفرادی جھگڑے ہوئے ہیں، جائیداد پہ جھگڑے ہوئے ہیں، گھریلو مسائل پہ جھگڑے، وہ یہی جھگڑے جو آج کل ہیں یہ سب اصحاب کے اندر ہوتے تھے. ساس بہو کا جھگڑا ہوتا تھا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا تھا، روز رسول اللہ کے پاس یا کسی صحابی کی بیوی شکایت لے کے آتی ہوتی تھی یا خود صحابی بیوی کی شکایت لے کر آتا تھا. ایک بڑا مشغلہ رسول اللہ کا کام یہ تھا کہ میاں بیوی کے جھگڑے روز ٹھیک کرانا، اس کو سمجھاتے تم ادھر جو، اس کو سمجھاتے ادھر کرو. یہ جیسے آج کل معمول کے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اصحاب اتنے قدیس تھے کہ بیویوں سے لڑتے نہیں تھے، یا ان کی بیویاں اتنی سمجھدار تھیں کہ وہ اصحاب سے نہیں لڑتی تھی. نہ، اصل عجیب و غریب واقعات ہیں اصحاب کے گھروں کے. مثلا آپ دیکھیں شادیوں میں، تجارت کے لین دین پہ آپس میں اختلاف ہوتا تھا ان کا، بس اوقات لڑائی ہوتی تھی، بس اوقات مار پیٹ ہوتی تھی، بس اوقات ان کے غلط فہمیاں بہت ساری، زہر عدالت تھی، عدالت میں روز کیس آتے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا تھا یہ سارا کچھ ان کے اندر۔ خوب اس کے بعد سیاسی آپس میں اختلاف تھے، بہت ساری شخصیات سیاسی اور نظریات رکھتے تھے، دوسرے اور نظریات رکھتے تھے، یہ سب ان کے اندر تھا۔ لیکن ہم نے کیا کہنا ہے کہ یہ سب ٹھیک کرتے تھے وہ، آخر کہیں کہ وہ ایک یوں کرتا تھا، دوسرا ایسا کرتا تھا، چونکہ صحابی ہیں سب ٹھیک کرتے تھے۔ سوریا میں ایک مزار ہے، یہ واقعہ کئی دفعہ پہلے بیان کیا ہے، حلب میں ایک مزار ہے جناب حجر ابن عدی کا، شہید ہے وہ، حجر ابن عدی، عدی ابن حاتم کے بیٹے، امیر المومنین کے صحابی تھے۔ ایک شخص گیا زیارت کے لیے وہاں، اس نے دیکھا مزار ہے، بڑی رونق ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، علاقہ اہل سنت کا ہے سارا۔ اس نے جا کے پوچھا کہ یہ مزار کس کا ہے، تو وہاں جو کھڑا ہوا شخص تھا یا متولی تھا، اس نے کہا کہ یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ تو اس نے کہا یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ کہا یہ علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے، ساتھی تھے۔ وہ کہا شہید کیسے ہوئے؟ کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو مار دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ اسیر ہے یہ شخص، صاحب کہ سب، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، امام بھی رضی اللہ، مخالف بھی رضی اللہ، سب رضی اللہ، یہ اسیر ہے یہ شخص مصادق کا۔ یہ مجبور ہے کہ اسلام کی ایسی تفسیر کرے جو مصادق کے ساتھ فٹ آئے۔ کبھی بھی یہ نہ کریں آپ، کوئی بھی ہو ہتا، اگر دین شناس بننا ہے، آزادی فکر و آزادی ذہن ضروری ہے، اسیر مصادق رہیں گے دین نہیں سمجھ سکیں گے۔ خب اول یہ کہ ممکن ہے ہمیں مصداق درست سمجھ میں نہ آیا ہو، جیسے مثالیں دی ہیں، یعنی ممکن ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحابی نے یہ کام کیا تھا، اس نے ایسے نہ کیا ہو، اس نے کسی اور طرح سے کیا ہے، ہمیں کچھ اور سمجھ آیا ہے۔ مثلا امام جماعت نے 3 رکعت نماز مغرب پڑھائی ہے، مجھے غلطی ہو گئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے 4 رکعت پڑھائی ہے، ہو سکتا ہے ایسے، تو میں غلطی کر رہا ہوں نا کہ اس نے ایسے کیا ہے۔ اب میں باہر جا کر نہ کہوں جی کہ نماز مغرب 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ ہم نے آج 4 رکعت مولانا کے پیچھے پڑھی، نا آپ کو غلط فہمی ہوگی، یہ ایسے نہیں۔ اسی طرح اب جب بھی امت سازی کی بات آتی ہے، فوراً بس حزب اللہ تو حزب ہے، جب بھی امامت و امت کی بات آتی ہے، حزب اللہ کیا ہے، جب بھی ولایت فقیہ کی بات آتی ہے، حزب اللہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، یعنی حزب اللہ اتنا واضح مصداق سمجھ میں نہیں آتا، دور ہیں، اس کا مطلب ہے ہم حزب اللہ سے بھی دور ہیں، حزب اللہ کو بھی نہیں سمجھے، نام سنا ہے حزب اللہ کا ہم نے۔ حزب اللہ، ابھی میں نے اشارہ بھی کیا کہ حزب گروہ کو کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں حزب گروہ کو کہتے ہیں، اور قرآن میں چونکہ حزب اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، انہوں نے وہ قرآنی نام رکھا ہے، جس طرح ہم نے عروۃ الوثقی رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ چونکہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط سہارے کو عروۃ الوثقی کہتے ہیں۔ خوب فرض کریں کہ ایک مضبوط سہارا ہو، مثلا کسی چور نے چوری کرنی ہے اور دوسری بلڈنگ پہ اس نے جانا ہے، دوسری بلڈنگ پر پہنچنے کے لیے اس نے ایک سہارا بنایا ہے، اتھا بنایا ہے، اور سارے آدمی لٹک کر اس سے چڑھ کے پہنچے ہیں اس چوری کرنے کے لیے، تو یہ مضبوط سہارا کیا کہلائے گا؟ عربی میں عروۃ الوثقی، مضبوط سہارا ہے۔ مضبوط سہارا لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے، لیکن قرآن مجید نے مضبوط سہارا نجات کے لیے ذکر کیا، الہی مضبوط سہارا، خدا کی طرف مضبوط سہارا۔ حزب اللہ قرآن کے اقتباس انہوں نے لیا ہے، چونکہ قرآن میں ہے کہ حزب اللہ یعنی وہ گروہ جو خدا کی راہ میں ہے، اس کو کہتے ہیں حزب اللہ۔ اب باقی جو حزب کے بارے میں مسائل ہیں وہ نہیں ہے، قرآن نے حزب الشیطان بھی کہا ہے، یعنی حزب کا اضافہ دونوں کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف بھی ہے اور شیطان کی طرف بھی ہے۔ بس یوں نہیں ہے کہ حزب ہمیشہ الہی ہوتی ہے، نہ گروہ، یعنی ہمیشہ ہر گروہ خدائی نہیں ہوتا، شیطانی بھی ہوتا ہے۔ حزب احزاب ہیں، مثلا رسول اللہ کے خلاف جو لوگ آئے ان کو قرآن نے کیا کہا؟ جنگ احزاب، حزبیں ساری اکٹھی ہوئیں، سارے گروہ اکٹھے ہوئے، سیاسی و غیر سیاسی رسول اللہ کے مقابلے میں آئے، یا احزاب اکٹھے ہوئے، مثلا جیسے ابھی اس آیہ کریمہ میں آپ نے دیکھا۔ حزب گروہ کو کہتے ہیں، یہ اللہ کا گروہ بھی ہو سکتا ہے، شیطان کا گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو جماعت لبنان میں ہے حزب اللہ، اس کا نام حزب اللہ ہے، یعنی قرآن سے انہوں نے اقتباس کیا ہے۔ اصل میں حزب اللہ کیا ہے؟ حزب اللہ امت ہے۔ آپ امت کے جتنے، حزب اللہ یعنی بسیج، حزب اللہ یعنی پیرو ولی فقیہ، پیرو امام، یہ حزب اللہ ہے۔ بس مصداق ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ حزب اللہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی حزبیں پاکستان میں ہیں، اب مثلا حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری سید نصر اللہ کیا ہیں؟ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ خود فضل الرحمان اپنی پارٹی میں کیا ہیں؟ کیا ہیں نہیں معلوم، جنرل سیکرٹری ہیں نا، وہ بھی اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہر جنرل سیکرٹری تو نصر اللہ نہیں ہوتا، نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانت، جس کی زلفی ہو وہ کلندر نہیں ہوتا۔ ممکن ہے نہ ہی نہ ملا ہو اس کو، اس وجہ سے زلفی رکھی ہوئی ہیں۔ نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانت۔ عزیز من، جہاں حزب کا یا جنرل سیکرٹری کا لفظ آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نصر اللہ ہیں، سید نصر اللہ ہیں وہ، چونکہ فضل الرحمان بھی اپنی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں، حزب اللہ سے پہلے کی بنی ہوئی جماعت ہے، ان کے والد صاحب مرحوم جناب مفتی محمود صاحب نے بنائی تھی یہ جماعت، جو تقسیم ہو گئی بعد میں۔ ایک گروہ کے جنرل سیکرٹری فضل الرحمان ہیں، ایک گروہ کے جنرل سیکرٹری سمیع الحق صاحب ہیں، دو گروپ ہیں ان کے اسی جماعت کے۔ وہ بہت سارے ہیں اس طرح کی حزبیں۔ آپ حزب اللہ کو پارٹی نہ سمجھیں، حزب اس معنی میں نہ سمجھیں جو اقتدار کے حصول کے لیے ہے۔ حزب اللہ مجاہدین کا گروہ ہے، اللہ کی راہ میں بسیج ہیں، جن کو امام خمینی نے بسیج کہا تھا۔ قرآن کی اصطلاح میں امت ہے۔ امت کون سی؟ جو اللہ مقصد ہے ان کا، راہ بھی الہی ہے، مکتب بھی الہی ہے۔ اس کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کریں فوراً تو حزب اللہ کا کیا بنے گا۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، مولانا شاعر نہیں تھے لیکن زور لگایا کرتے تھے شعر لکھنے کے لیے۔ اب جب بھی زور لگائیں شعر لکھنے کے لیے، ایک تو بہت زور لگتا ہے، دوسرا وہ شعر جو زور لگا کے لکھا جائے وہ دوسروں کو بہت پریشان کرتا ہے، سننے والوں کو تکلیف دیتا ہے، بہت تکلیف دہ شعر ہوتا ہے۔ انہوں نے شعر لکھا یہ، اور شعر کا عنوان یہ لکھا کہ وہ سنا ہوا تھا کسی نے کہ حسین تیرے، کس طرح سے ہے وہ معروف نوع جو، ہاں، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی، اس طرز پر انہوں نے شعر لکھا تھا، نوع لکھا ہے اپنی طرف سے کہ حسین تیرے غم میں فلک نے آنسو بہا رہا ہے، یہ ان کا شاید مطلع تھا۔ حسین تیرے، اب وہ بیچ میں مجھے بھول گیا، ہمارے اپنے دوستوں میں سے تھے، ابھی ہیں، خدا خوش رکھے ان کو، اگر یہ گفتگو سن رہے ہیں تو معاف فرمائیں گے۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حسین تیرے غم میں فلک نے آنسو بہا رہا ہے، ملک نے آنسو بہا رہا ہے، اس طرح وہ قافیہ ملاتے ملاتے، تو نہ معاف کرنا، فلک نے آنسو بہا رہی ہے، ملک نے آنسو بہا رہی ہے، مؤنث صیغوں کے ساتھ لکھ رہے تھے کہ حسین تیرے غم میں فلک نے آنسو بہا رہی ہے، ملک نے آنسو بہا رہی ہے، اس طرح جتنے وہ الفاظ ملتے جلتے تھے وہ آنسو بہا رہی ہے۔ پھر انہوں نے تصحیح کے لیے دیا کسی دوسرے ساتھی کو کہ یہ میں نے شعر لکھا ہے، اس کی تصحیح کریں، تو انہوں نے بھی باقی کسی چیز کی تصحیح نہیں کی، صرف یہ کی کہ ملک اور فلک جو ہیں مذکر ہیں، اگر آپ ملک نے آنسو بہا رہی ہے کے بجائے کہ ملک نے آنسو بہا رہا ہے۔ انہوں نے بھی نے کو نہیں چھیڑا، چونکہ وہ خود بھی ان کے ہمشہری تھے، آقا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ملک نے آنسو بہا رہا ہے، فلک نے آنسو بہا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں اگر یہ تبدیل کر دیں تو شعر بہت اچھا ہے آپ کا، تو وہ بہت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم میں عقل ہی نہیں ہے، تم نے غور ہی نہیں کیا شعر کے اوپر۔ کہا کیا؟ اس نے کہا وہ نیچے نہیں دیکھتے کہ وہ نیچے لکھا ہوا ہے سکینہ نے آنسو بہا رہی ہے، تو اگر یہ اوپر میں تبدیل کر دوں تو نیچے کیا بنے گا اس کا۔ یہ ہوتا ہے کبھی انسان ایسا زور لگا کے شعر لکھتا ہے، پھر اس کا قافیہ ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بارکیف شاعر ہوتے ہیں، خدا دادی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان کے اندر، ایک ہوتا ہے اچھے شاعروں کے اندر جو الہی شاعر ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہ ہو کہ ایک قافیہ پھنس جائے اور پھر سارے مصرے اس کے مطابق بنانا شروع کر دیں۔ ہم حزب اللہ ہمیں خود سب سے زیادہ آگاہ ہونا چاہیے حزب اللہ کی حقیقت سے کہ حزب اللہ اس وقت وہی چیز ہے جو اسے ہم امت کہتے ہیں۔ بہت کوشش کی گئی حزب اللہ کو پارٹی بنانے کی، بہت کوشش کی گئی کہ یہ اسلحہ چھوڑ دیں، مقاومت تر کر دیں، مبارزہ چھوڑ دیں اور ایک سیاسی جماعت لبنان کی الیکشن لڑنے والی جماعت ہو، یہ کوشش کریں۔ پریزیڈنٹ خاتمی ایران کے جو 8 سال صدر رہے ہیں، انہوں نے 8 سال پوری کوشش کی ہے کہ حزب اللہ کو امت سے گرا کر حزب بنا دیں، پارٹی بنا دیں، اور صرف امریکہ کا مطالبہ یہی تھا۔ ابھی بھی جو سب کچھ سوریا میں ہو رہا ہے حزب اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، صبح کی گفتگو میں عرض کیا تھا، امریکہ کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ پارٹی بن جائے، سیاسی پارٹی ہو جس طرح دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں، اور الیکشن لڑے اور پارلیمنٹ میں آئے اور یہ کام کرے اور وہ کام کرے، لیکن حزب اللہ نے یہ قبول نہیں کیا۔ حزب اللہ مقاومت ہے، مقاومت اسلامی، اس کا نام ہے مقاومت اسلامی، ایک محاذ ہے، ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے حزب اللہ، یا درست کہیں ایک لشکر ہے اللہ کا، ایک لشکر الہی ہے حزب اللہ۔ آپ نے کہا ہے کہ امتوں کی بھی جزا و سزا ہوگی، تو کیا امت میں موجود کچھ اچھے لوگوں کو بھی ساتھ ہی سزا ملے گی بری امت کے؟ بھلے، قرآن مجید میں بھی اس کا واقعہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے، مثلا قوم سمود کے اندر جس شخص نے ناکہ صالح کے پاؤں کاٹے تھے، اس کے بعد قرآن نے سب کے جہنم کا تذکرہ کیا کہ ان سب پر عذاب آیا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی ہوگا۔ علی علیہ السلام سے کسی شخص نے یہی سوال کیا کہ ایک شخص نے جرم کیا تھا، باقی امت نے تو نہیں کیا تھا جرم، باقیوں کو کیوں سزا ملے گی؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ ساری امت اس کے ساتھ شریک تھی کہ یہ بات ہم کریں گے الگ سے ایک اور عنوان کے تحت کہ کس طرح وہ لوگ جو عملاً کسی جرم میں شریک نہیں ہوتے لیکن شریک ٹھہرا دیے جاتے ہیں، جو اس عمل پہ راضی ہوں، امیر المومنین نے فرمایا وہ راضی تھے اس عمل پر۔ خوب، اچھے لوگ بسا اوقات امتوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے لوگ اس راہ کے مخالف عملی نہیں ہوتے، مبارز نہیں ہوتے، اس کو روکنے کے لیے یا اس کے لیے امر بالمعروف نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے امر بالمعروف تو ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی شواہد قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس کے لیے خوب، اگر جاگ کے سنیں گے تو ساری چیزیں سوال نہیں، نوبت۔ اب مثلا یہاں کا آگے ہے کہ جس آیت میں گالی کی ممانعت کی گئی ہے، اس سورہ کا نام اور آیت نمبر بتائیں۔ خوب، یہ بتایا ہے، پہلے سورہ بتایا ہے، پھر آیت بتائیے، پھر آیت پڑھی ہے اس کی، یہ جاگ کے سنیں۔ پہلا سوال بھی علامت ہے اس بات کی کہ زیادہ بیداری کے عالم میں نہیں ہے، بار کے روزے کی غنودگی ہوتی ہے، بعض جھول رہے ہوتے ہیں۔ خوب، یہ بتایا ہے نا، پہلے سورہ بتایا ہے، آیت بتائیے، پھر اس کے بعد آگے بات کی ہے۔ امت سے مراد حیات اجتماعی ہے، دیکھیں غور کریں گے، موضوعات ایسے عادی و معمولی موضوع نہیں ہیں، مجلس ایسی سادہ نہیں ہو رہی ہے، ایک دقیق قرآنی موضوع زیر بحث ہے، دقیق ذہنوں کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ توجہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات، آپ کو آسان باتیں ہیں، کوشش بھی ہو رہی ہے کہ آسان طریقے سے اس کو پیش کیا جائے۔ امت سے مراد انسان کی اجتماعی حیات ہے، پہلے بات کی ہے نا، انسان کی زندگی کا ایک پہلو انفرادی ہے اور ایک پہلو اجتماعی ہے، امت انسان کی اجتماعی پہلو کو کہتے ہیں، اور قرآن نے اجتماعی پہلو کو مد نظر رکھ کر آغاز، انجام، احکام اور سب کچھ بیان فرمایا ہے۔ چونکہ ہم اس اجتماعی حیات کی سنن سے بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے حیات اجتماعی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ حیات اجتماعی ہے کیا، یا قرآن میں آیا اس کا ذکر بھی ہے یا نہیں ہے۔ اجتماعی سنن اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اجتماعی زندگی ہو، یہ اجتماعی زندگی کا معنی کیا جا رہا تھا، امت یعنی انسان کی اجتماعی حیات کا پہلو۔ آپ نے کہا کہ امت حزب سے بھی شروع ہو سکتی ہے، یا اس کا کوئی نمونہ تاریخ میں ملتا ہے؟ یہ سب ہمارے استاد گرامی، وہ ان سے وہ درس میں جواب نہیں دیتے تھے کسی سوال کا، لیکن ایک دن انہوں نے اپنی سیرت کے خلاف عمل کیا اور درس کے دوران ایک آدمی کے سوال کا جواب دیا۔ ایک طالب علم نے سوال کیا، انہوں نے سنا پورا سوال، اور سن کے تھوڑی دیر سکوت کیا، اور پھر سر ہلا کے کہا کہ عزیز من، آغا من، سرور من، مجھے معلوم ہے کہ یہ سارے سوال جو ہیں یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، مہنگائی کا زمانہ ہے، تیری جیب خالی ہے، اس وجہ سے یہ سوال ذہن میں اٹھ رہے ہیں. ابا سوال ہمیں پتہ ہے کہ روزے کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں، چونکہ دن بھر روزہ رہا ہے، روزہ بھی گرمیوں کا ہے، سخت ہے، تو اس وجہ سے باسوال روزے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، حرج نہیں ہے. عزیزان، یہ نہیں کہا تھا کہ امت حزب سے شروع ہوتی ہے. حزب کا معنی کیا ہے کہ الگ، گرو. حزب کا قرآنی معنی ہے گرو. گرو الہی بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے. حزب کا آج کل کے زمانے میں رائج معنی ہے پارٹی، وہ لوگ، وہ مجموعہ جو اقتدار کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں، یا کسی قوم کا اقتدار سنبھالنے کے لیے، یا کسی مملکت کا اقتدار سنبھالنے کے لیے، یا کسی ادارے کا اقتدار سنبھالنے کے لیے، یا کسی مذہب کا اقتدار سنبھالنے کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہوں ان کو پارٹی کہا جاتا ہے، جن کا مقصد اقتدار ہو. یہ آج کی اصطلاح ہے. قرآن میں حزب گروہ کو کہتے ہیں، امت حیات اجتماعی کو کہتے ہیں. امت یعنی وہ ڈھانچہ اصلی جس میں انسان منسلک ہوتا ہے انفرادی زندگی کے ساتھ، ایک پہلو ہے انسانی زندگی کا. انہوں نے نام نہیں لکھا. سوال کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ سوال آپ کا ہوتا ہے، جواب سب کو سننا پڑتا ہے. یہ خیال رکھیں کہ سب کے حق میں جفا نہ ہو. وہ سوال کریں جو مفید ہو، جو سب کے کام کا ہو. انفرادی الجھن الگ سے حل کی جا سکتی ہے. وہ سوال کریں جو اتنی جمعیت یا دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی سن رہے ہیں جو آن لائن، وہ بھی اسے استفادہ کریں. اب بعض سوالوں کو میں عمدن نظر انداز کر رہا ہوں چونکہ وقت ضائع کرنا ہے ان کا جواب دینا. ایک سوال یہ کیا انہوں نے، اس گفتگو کے بارے میں نہیں ہے، اور گفتگو موضوع سے ہٹ کر ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عرب ممالک ایران پر حملہ کرتے ہیں تو کیا کوئی ملک ایران کا ساتھ دیں گے، جیسے پاکستان، چائنا وغیرہ؟ نہ، کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. نہ چائنا ساتھ دے گا، نہ روس ساتھ دے گا، نہ پاکستان ساتھ دے گا. ایران کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ساتھ دے گا انشاءاللہ. یہاں تک بھی اللہ نے ہی ساتھ دیا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ ساتھ دے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ابھی بھی ایران کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ملت ایران کی جو اب حالت ہے، کیا ان کی اس حالت کو امت کہہ سکتے ہیں؟ ابھی امت کا معنی سمجھیں عزیز من. عرض کیا، مصادیق کی طرف نہ جائیں، کہاں امت ہے، کہاں امت نہیں ہے. اب امت کو نظریاتی طور پر، نظریہ پہلے سمجھ لیں، علمی طور پر ذہن اپنا کلیئر کریں، معیار اپنا صاف کریں. ابھی بس یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو وہ مطلب بتایا جا رہا ہے جس کے بعد آپ کو ساری دنیا سمجھ میں آ جائے گی. اگر یہ معیارات سمجھ جائیں تو آپ کو پوری دنیا کی قومیں سمجھ میں آ جائیں گی. پوری دنیا میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں کون رہ رہے ہیں، انڈیا میں کون رہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں کون رہ رہے ہیں، نیپال میں کون رہ رہے ہیں، مغرب میں کون رہ رہے ہیں، مشرق میں کون رہ رہے ہیں. یہ اصول ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں. ان اصولوں کو سمجھیں گے پھر آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ اس آئینے میں سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا کہ قرآن کی روشنی میں اس وقت کیا ہیں، اس وقت کون ہیں لوگ، کیا رہ رہے ہیں. قرآن اگر امت کی یہ تصویر پیش کرتا ہے تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس ملک میں، اس ملک میں، فلاں ملک میں کون ہیں، کیا رہ رہے ہیں، یہ معلوم ہو جائے گا. آج کی امت اپنے امام اور رہبر الہی کو مارنے کے لیے کون سے منصوبے ملوث ہیں؟ خوب، آج ساری امتیں ملوث ہیں اس میں. عرب امت، پوری عرب امت آج کے رہبر الہی کے خلاف ہے. پوری عرب امت، سارے کے سارے عرب، سب کے سب ملوث ہیں اس کے اندر. ان کا بس نہیں چلتا. ورنہ چونکہ جتنے فتنے انقلاب کے خلاف و تشیع کے خلاف ہیں، سب کے اندر عرب عرب دخیل ہیں. وہ حتیٰ بعض منصوبوں میں عرب شیعہ بھی اس میں دخیل ہیں، باقاعدہ اس میں دخیل ہیں، ملوث ہیں اس چیز کے اندر، بعض منصوبوں کے اندر. عرب دنیا پوری، ملت عرب پوری کی پوری اس وقت جو پیسہ لگا رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مثلا پاکستان میں جو آگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے تشیع شیعہ کشی کے لیے، لبنان میں، بحرین میں، خود سعودی عرب کے اندر، ایران میں، اس وقت عرب سب کے سب مل کر، مغرب تو پہلے سے ہی دشمن تھا، عرب ابھی اس کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو کر اس آگ کو بھڑکانے میں مشغول ہیں۔ خوب، اگر ایک امت اپنے نبی یا رسول کے خلاف منصوبے بناتی ہے اور باقی وہ لوگ جو نبی اور رسول کے خلاف منصوبے نہیں بناتے تو انہیں کیوں سزاوار قرار دیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا ہے، گروہوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یا انفرادی، ایک اجتماعی سفر کی بات ہو رہی ہے کہ جب اجتماعی طور پر ایک قوم کسی راہ پر چل نکلتی ہے نبی کے خلاف، امام کے خلاف۔ جیسے کل بھی مثالیں دیکھی کہ امت من حیث امت امیر المومنین کے خلاف ہو گئی، حتی وہ امت جو اپنے ساتھ مثلا امام حسن علیہ السلام کے خلاف امت من حیث امت خلاف ہو گئی، مثلا امت من حیث امت امام حسین کے ساتھ نہیں دیا انہوں نے، چونکہ ساتھ نہیں دیا پس سب مقصر ہیں، سب مجرم ہیں، اس میں جو بھی کربلا نہیں آیا وہ مقصر ہے، اس میں سزاوار ہے اس چیز کا۔ اجتماعی طور پر جب ایک قدم اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس میں چند افراد کو استثناء حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح کہا تھا کہ مثلا ابھی پاکستانی قوم غلام ہیں، باوجود اس کے کہ اس غلامی سے نفرت کرنے والے بھی پاکستان میں ہیں، لیکن وہ بھی غلام ہی سمجھے جاتے ہیں، چونکہ غلام امت کا حصہ ہیں، مجموعی طور پر ہم غلام امت کا حصہ ہیں۔ اب بے شک آپ کہیں کہ میں غلامی قبول نہیں کرتا، وہ نہیں مانتے ذہنی طور پر آپ، لیکن عملاً جس امت کا آپ جز ہیں اس کی حرکت غلامی کی طرف ہے، بس آپ بھی غلاموں ہی سے ہیں، لیکن ان غلاموں کے اندر آپ کے ذہن میں ایسے خیالات ہیں جو راضی نہیں ہیں آپ اس غلامی پر، لیکن آپ کو بھی غلام امت کا ہی حصہ مانا جائے گا۔ خوب، بعض سوالوں کے جواب دے دیے ہیں پہلے، وضاحت کر دیے، مکررن سوال ہو رہے ہیں یا نئے ہیں افراد بعض جو سوال کر رہے ہیں، کچھ کے کل جواب دے دیے ہیں، کچھ کے آج اشارہ کر دیا ہے، شاید نئے احباب ہیں جو وہی تکراری سوال کر رہے ہیں۔ اجتماعی طور پر اگر سب نے غلامی قبول کی ہوئی ہے، ذلت قبول کی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر نہیں چاہتا تو یہاں انفرادی حیثیت کیا ہے؟ اب انفرادی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ ایک ایسی امت کا حصہ ہے وہ جو امت ایک انجام کی طرف جا رہی ہے، اس انجام میں مبتلا ہوگی۔ یہ ایک شخص انفرادی طور پر اس امت کا جز ہے، امت کا راستہ بدل نہیں رہا، صرف ذہنی طور پر یا قلبی طور پر راضی نہیں ہے اس کے ساتھ، انجام اس کا بھی وہی ہوگا جو اس امت کا ہوگا۔ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ امت کا مسیر بدلے، امت کا راستہ بدلے، مقصد بدلے، ان کا طور طریقہ بدلے۔ یعنی حیات اجتماعی میں جو سنن الہی ہیں بیان کریں گے کہ وہ سنن الہی دو طرح کی ہیں، جن کچھ ایسی ہیں جن میں ہلاکت کے راستے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو نجات کے راستے ہیں۔ اگر امت من حیث امت ہلاکت کی راہ پر چلے تو فرد کو چاہیے کہ وہ امت کی روش کو بدلے اور نجات کی راہ کی طرف اس کا رخ موڑے، جو کام انبیاء نے کیا ہے کہ قوموں کو نجات کی طرف موڑا ہے، امتوں کا رخ نجات کی طرف موڑا ہے۔ خب، یہ فرد کا فریضہ ہے، ورنہ اگر وہ بھی ان کے ساتھ خاموشی سے سفر کرتا رہے اور رخ موڑنے کی کوشش نہ کرے تو وہ بھی انہی کے اندر انجام اس کا یہی ہوگا جو دوسروں کا ہوگا۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔